إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ابتداء میں جدہ دعوی سنٹر حی السلامہ کے انتظام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آج ہم سب مل کے شریعت کے ایک اہم پہلو کے متعلق بات کریں، ذرا غور و فکر کریں، سوچیں اور سمجھیں. اور میں آپ بھائیوں اور بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس نشست کا موضوع ہے جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، امراض دل اور ان کا علاج. اور میں فوکس کروں گا ایک چیز پر، خودکش حملوں کی حقیقت. یہ لوگ کون ہیں، ان کے دلوں میں کون سی مرض ہے، آئیے دیکھتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون واذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انہم ہم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو اور مزید بڑھا دیا اور ان کے لیے عذاب ناک، تکلیف دہ عذاب ہے. بما كانوا يكذبون، یہ اس وجہ سے کیونکہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو، وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم ہم المفسدون، اچھی طرح سن لو، یہی لوگ ہیں جو فساد برپا کرتے ہیں اصلاح کے نام پہ. ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور تک نہیں ہوتا. اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کٹھن راستے کو چھوڑ دو اور مومنوں کے راستے کو اپناؤ، اس طریقے سے ایمان لے کے، اور جس طریقے سے مومن ایمان لے کے آئے، صحابہ کرام ایمان لے کے آئے، وہ کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے کے آئے، ان کے راستے کو اختیار کریں جو بے وقوف ہیں؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو اچھے طریقے سے، یہی لوگ بے وقوف ہیں، سفہاء ہیں، لیکن ان کو علم نہیں. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو شعور نہیں ہے، وہ دوسری مرتبہ فرماتے ہیں ان کو علم نہیں ہے. شعور کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ احساس نہیں ہوتا. اور احساس ادراک کی کم ترین چیز ہے. اندھا انسان، گنگا اور بہرا انسان نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، اور نہ کچھ بول سکتا ہے، وہ صرف محسوس کر سکتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو اندھے اور گنگے اور بہرے سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کو محسوس تک بھی نہیں ہوتا، اپنی غلطی کا احساس تک بھی نہیں ہوتا، اور غلطی کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایسا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ سدھر جائے تو سارے کا سارا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ فاسد ہو جائے سارے کا سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. وہی گوشت کا ٹکڑا ہے دل. اس موضوع کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. دل جسم کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ نازک ہے اور سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اور انسان کی بقا کا بنیادی سبب ہے. انسان کے خاتمے کا بھی یہی دل مسئول ہے. جیسا انسان کا دل ہے اسی طریقے پر انسان زندگی گزارتا ہے اور اسی پر اسی کا خاتمہ ہوتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور خودکش حملے کے متعلق جیسا میں بات کروں گا کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. آج کل کے دور میں ایک ایسا گروہ نکلا ہے جو اسلام کے نام پر جہاد کے نام پر ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں اسلام میں اور جہاد میں کہ اب عوام الناس کے یہ تو کیا بعض طالب علموں کے لیے حیران کن بات ہو گئی ہے کہ جہاد کیا ہے, فساد کیا ہے, دہشت گردی کیا ہے, سب کچھ خلط ملط ہو گیا ہے. لوگ پریشان ہیں, ہم کیسے سمجھیں کہ کیا خودکش حملہ جہاد کا حصہ ہے, کیا خودکش حملے سے دین کی ترقی ہوتی ہے, دین اسلام کی سربلندی ہوتی ہے. بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو حق کیا ہے باطل کیا ہے. اور آج کل خودکش حملوں کی ضد میں صرف کافر نہیں ہے. آج سے 18-20 سال پہلے جب سعودی عرب میں پہلا دھماکہ ہوا تھا, شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور اس دھماکے میں اس خودکش حملے میں صرف ذمی لوگ مرے تھے جو کافر تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ان کی جمعہ کا خطبہ آج بھی موجود ہے, الحدث العجیب فی البلد الحبیب, اس میں فرماتے ہیں کہ آج ان لوگوں نے ذمیوں کا قتل کیا ہے, ان کافروں کا قتل کیا ہے. ایسی کمزور اور غلط حجتوں کو بیان کرنے سے کل یہی لوگ مسلمانوں کو قتل عام کریں گے, انہی غلط دلائل اور حجتوں کو پیش کریں گے. اور وہی ہوا ہے, تقریباً 15 سال گزرے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 10-15 سالوں میں یہ خودکش حملے بڑھ گئے ہیں, اور کس طریقے سے ان خودکش حملوں میں نہ تو کوئی بچہ بچا ہے, نہ کوئی عورت بچی ہے, نہ کوئی بوڑھا اور نہ کوئی جوان, سب برابر ہیں. بلکہ ان خودکش حملوں سے جانور بھی نہیں بچتے. امراض دل کی اقسام, امراض دل کی دو قسمیں ہیں, ایک تو ظاہر اور محسوس امراض, اور دوسری قسم کے امراض ہے باطنی یا معنوی امراض. جو ظاہری امراض ہیں ہم وہ سب جانتے ہیں, انجائنا ہے, ایم آئی ہے, سی سی ایف یعنی کنجسٹو کارڈک فیلیور, یہ دل کی وہ بیماریاں ہیں جو دل کو کمزور کر دیتی ہیں اور مریض کو بالکل پست اور کمزور کر دیتی ہیں. اور ان دوائیوں کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے. آپ دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ای سی جی کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے لیے دوائی تجویز کرتے ہیں, اور ان دوائیوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تندرستی واپس آ جاتی ہے دل کی, اور ایسا انسان جو اس بیماری میں مبتلا ہے وہ دوبارہ سے زندگی میں آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. دوسرے قسم کے جو دل کے امراض ہیں, جو بات و معنی امراض ہیں, یہ ان امراض سے زیادہ خطرناک ہیں جو ظاہری امراض ہیں. ظاہری امراض ہم سب جانتے ہیں, لیکن جو باطنی امراض ہیں اس سے اکثر لوگ غافل ہیں. اور اس کی مثال کفر ایک مرض ہے, دل کا مرض ہے, شرک, نفاق, بدعات, خرافات, حسد, بغض, فساد, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ دل کے امراض ہیں, لیکن بعض لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ دل کی مرض ہے, اور بعض لوگ کیئر بھی نہیں کرتے کہ کیا علاج کرنا یا نہیں کرنا, وہ صرف پہلے قسم کے علاج کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ بس ہمارا دل بچ جائے تاکہ ہم آسانی سے زندگی بسر کر سکیں. اور اس دل کے علاج سے صرف دنیا سنور سکتی ہے, اور یہ دنیا وقتی طور پہ ہے میرے بھائیو, اچھی طرح سمجھ لیں. جس کے دل میں تکلیف ہے وہ بھی مر جائے گا, جس کے دل میں تکلیف نہیں وہ بھی مر جائے گا, بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. لیکن آخرت میں جو لوگ صرف اپنے دل کے ظاہری امراض کا علاج کرواتے ہیں اور باطنی امراض کو بھول جاتے ہیں, آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھیں. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ زندگی کے بعد دوسری زندگی بھی ہے, مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا, وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کو روک دو, ان سے سوال کیا جائے گا. اور کیا ہم جواب دینے کے لائق ہیں؟ کیسے لائق ہوں گے؟ اگر ہم اپنے دل کا علاج نہیں کریں گے, ان باطنی امراض کا علاج نہیں کریں گے, تو ہم اللہ تعالیٰ کو جواب ہی نہیں دے سکیں گے. اور آج کا ہمارا درس جو ہے وہ ان باطنی امراض کے متعلق ہے. جس نے یہ علاج حاصل کرنا ہے تو وہ دل کے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے. مرض دل کے اسباب, یہ جو باطنی امراض ہیں ان کے اسباب ہیں. جیسے کہ ظاہری امراض کے اسباب ہوتے ہیں, سگریٹ نوشی سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, چربی کے بڑھ جانے سے, بلڈ پریشر سے, خون کے رگوں کے خون کی نالیوں میں بلاک ہونے سے, مختلف وجوہات مختلف اسباب ہیں. اسی طریقے سے دل کے جو باطنی اسباب ہیں ان کے بھی اسباب ہیں. نمبر ایک, شبہات جسے غلط فہمی بھی کہا جاتا ہے. نمبر دو, شہوات یعنی نافرمانیاں. شبہات جو ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک عقیدہ کے متعلق اور منہج کے متعلق ہوتے ہیں. اکثر شبہات ان دو چیزوں میں ہوتی ہے, یا تو عقیدے میں یا منہج میں. عقیدہ کیا ہے, منہج کیا ہے, کیا ہم جانتے ہیں؟ عقیدہ کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں؟ اگر پتہ ہے تو میں آگے چلوں, ورنہ یہ وضاحت کرتا چلوں. وضاحت کر دوں, عقیدہ یہ لفظ عقدہ سے لیا گیا. عقدہ کہتے ہیں گرہ باندھنے کو. عقیدہ شریعت کے وہ علم امور ہیں جن کا تعلق علم سے ہے, جن پر ایک مسلمان اپنے دل سے گرہ باندھ دیتا ہے اور اپنے دنیا اور آخر سنوارنے کا ایک ساز و سامان بنا لیتا ہے. یہ مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور منہج کیا ہوتا ہے؟ منہج وہ راستہ ہوتا ہے جس پر چلتے ہوئے ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے ہیں. شریعت کو سمجھنے کے لیے ہمارے نزدیک جو بنیاد ہے وہ قرآن اور سنت ہے. کسی کو اختلاف ہے؟ ہرگز نہیں, الحمدللہ. لیکن قرآن اور سنت کو سمجھے کیسے؟ قرآن اور سنت کو سمجھنے کا طریقہ کو منہج کہا جاتا ہے. منہج راستے سے لے گیا, نہج یعنی اسے راستے اختیار کیا. تو امت میں مختلف لوگ ہیں جنہوں نے مختلف راستے اپنائے ہیں. بعض لوگوں نے عقل کو مقدم کیا شریعت پہ, انہوں نے کہا ہم عقل پہ تولیں گے قرآن اور سنت کو, جو عقل کے مطابق ہوگا اس کو لے لیں گے, جو مخالف ہوگا چھوڑ دیں گے. یہ عقلانی لوگ, اہل الکلام والے لوگ, جنہوں نے عقل کو مقدم کیا, یہ خود بھی ہلاک اور گمراہ ہوئے, دوسروں کو بھی ہلاک اور گمراہ کیا. یہ لوگ آج بھی موجود ہیں. ان کا راستہ کیا, منہج کیا ہے؟ کہ عقل پہ تولتے ہیں شریعت کو, جو عقل مانے گا وہ دین ہے, جو نہیں مانے گا وہ دین نہیں ہے. پھر دوسرا گروہ آیا, انہوں نے کہا نہیں, سیدھی سی بات ہے, ہم صرف اماموں کو قول کو مانتے ہیں, کیونکہ اماموں نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے, اور ہمارے امام معصوم ہیں اور امام صرف 12 ہیں, ہم ان کی بات کو مانیں گے. جو امام بات کریں گے وہ دین ہے, جو بات نہیں کریں گے یا جس کی وہ چھوڑ دیں گے وہ ہمارے دین نہیں ہے. یہ رافضی آپ اچھی طرح جانتے ہیں, ان کے نزدیک امام سارے کے سارے صرف معصوم ہی نہیں ہے, بلکہ ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ کسی نبی نے پایا ہے نہ کسی فرشتے نے پایا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں خمینی صاحب فرماتے ہیں حکومت الاسلامیہ میں. تیسرا گروہ ہے, انہوں نے کہا بھئی یہ باتیں دونوں غلط ہیں, نہ تو عقل کو مقدم کرنا چاہیے اور نہ ہی اماموں کو قول کو مقدم کرنا چاہیے. مقدم کرنا چاہیے مجاہدے کو, ذوق کو, وجد کو, کہ اگر قرآن و سنت کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے حقیقت کی تلاش میں نکلو. جس کو حقیقت مل گئی ہے, جس کو یقین مل گیا ہے, وہ کامیاب ہو گیا ہے. جنگلوں کی طرف رخ کرتے ہیں, غاروں کی طرف رخ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں, فرض نماز مرد کے لیے باجماعت نماز فرض ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, جمعہ اور جماعت چھوڑ دیتے ہیں, جنگلوں میں بھٹکتے رہتے ہیں حقیقت کی تلاش میں. یہ پتہ نہیں وہ کون سی حقیقت ہے جس حقیقت سے سیدنا ابوبکر صدیق غافل تھے, نعوذ باللہ, جس حقیقت سے سیدنا عمر بن الخطاب اور فاروق غافل تھے. یہ وہ اس حقیقت کی تلاش میں ہے جن سے صحابہ کرم بے خبر تھے. پھر ملتا کیا ہے جنگل میں؟ کیا ملتا ہے؟ قرآن اور سنت کی تعلیم ملتی ہے, جنگل میں کون بستے ہیں؟ شیاطین بستے ہیں. غاروں میں کون بستے ہیں؟ شیاطین. بھائی کہتے ہیں حیوانات بستے ہیں. شیاطین صحیح بات ہے, آپ کی بات درست ہے. جنگلوں میں اور غاروں میں حیوانات ہیں, شیاطین ہیں, یہی بنے گا آپ کو. وہاں پر کوئی آپ کو قرآن سننے کی تعلیم دینے والا ملے گا کبھی؟ ہرگز نہیں. تو یہ لوگ بھی ہلاک ہوئے, گمراہ ہوئے, دوسروں کو بھی ہلاک اور گمراہ کیا. صرف ایک ہی گروہ ہے جو صحیح منہج پہ ہے, جس نے قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے, اور وہ گروہ ہے صحابہ کرام کے متبعین, سلف صالحین کے متبعین. تفصیل میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گا. یہ عقید و منہج ہے. عقید و منہج کے متعلق جس کی اندر غلط فہمی ہے نا, اگر وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے ان غلط فہم کو دور نہیں کرتا تو ہلاکت اس کے بہت قریب ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو عقید اور منہج کی درستگی عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور شہوات میں ترک واجبات اور محرمات کا ارتکاب, فرض نماز کو چھوڑنے والے. جمعے کی نماز میں ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں مسجد بھری ہوتی ہے, امام صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ذرا آگے ہو جائیں, لوگ باہر دھوپ میں کھڑے ہیں, ذرا کو جگہ مل جائے. فجر کی نماز میں یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ یوں لگتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں بارش برستی ہے اور لوگ آسمان سے اترتے ہیں. فجر کی نماز میں لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ کیا جمعے کی نماز کا رب دوسرا ہے؟ فجر کی نماز کا رب دوسرا ہے کیا؟ لیکن شہوات ہے, ان کے نفس ان کو اجازت نہیں دیتی. سارے رات جاگتے رہتے ہیں, بیزی ہوتے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. یا تو فلموں میں نعوذ باللہ, یا ڈراموں میں, یا باہر سیر و تفریح میں وقت گزارتے ہیں. چار بجتے ہیں, شیطان کے تب سونے کا ٹائم ہے, چار بجے سوتے ہیں, تو پھر پانچ بجے کہاں کھلتے نماز کے لیے. اور ارتکاب محرمات, سود خوری, زنا خوری, شراب خوری, والدین کی نافرمانی, قتل, فساد, یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. اور یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں, شبہات جو ہیں سب سے پہلے غلط فہموں کا اٹیک دل پہ ہوتا ہے, اور جب دل مر جاتا ہے یا کمزور ہوتا ہے اس کا اثر بدن پہ پڑتا ہے, سارے بدن پر. اور پھر جب دل اور بدن دونوں ہلاک ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں, تو ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے. اور شہوات میں سب سے پہلے بدن کمزور ہوتا ہے, کیونکہ انسان نماز کیوں چھوڑتا ہے, محرمات کا ارتکاب کیوں کرتا ہے؟ اپنے بدن کو خوش کرنے کے لیے. اور اگر یہ واپس نہیں آتا, توبہ نہیں کرتا, تو اس کی نافرمانی بڑھتی جاتی ہے اور دل پر ایک ران سا بن جاتا ہے, پردہ سا بن جاتا ہے. پھر دل بھی کمزور ہو جاتا ہے, مریض ہو جاتا ہے, اور پھر ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے. یہ ہلاکت جو ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف ہلاکت ہے, لیکن یہ جو ہلاکت شبہات کی وجہ سے ہے یہ بہت جلدی ہوتی ہے اور اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے, دشوار ہوتا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جانتے ہیں کیوں, فرق کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ شہوات سے بچنا آسان ہے, شبہات سے نکلنا بہت مشکل ہے. کوئی جانتا ہے؟ جی, عقیدہ منہج بگاڑ ہوتا ہے, پہلا اٹیک دل پہ ہوتا ہے. اور
وہ اپنے شبہ کو صحیح سمجھتے ہوئے اس میں رہتا ہے,
بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک. یہ جواب ہے میرے بھائی. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ زنا اچھی بات ہے, سود خوری اچھی بات ہے؟ کوئی مسلمان کیا خیال ہے؟ سب برا سمجھتے ہیں. اس لیے زانی جو ہے وہ توبہ کر سکتا ہے, اس کا توبہ آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں غلط کام کر رہا ہے. لیکن جو لوگ شبہات میں مبتلا ہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے فرضاً, کیا وہ یہ جان کے کہتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں یا اچھا کام کر رہے ہیں؟ اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں نا. اور ان کی موت جب آتی ہے تب بھی سید علی کو پکار رہے ہوتے رضی اللہ عنہ, نعوذ باللہ. وجہ کیا ہے؟ جب انسان یہ سمجھتا نہیں ہے کہ وہ برا کام کرے, توبہ کیوں کرے گا وہ؟ توبہ تو وہ کرتا ہے جو برا کام کرتا ہے. یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں غلط فہموں کی وجہ سے ہم اچھا کام کر رہے ہیں, تو توبہ کیوں کریں؟ اور اسی طریقے سے جو خودکشی کر خودکش حملہ کرتے ہیں, وہ سمجھ ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو توبہ کیوں کرے وہ؟ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ شبہات میں پڑنا, شہوات کا ارتکاب کا وجہ کیا ہے؟ خواہش نفس, یہ بنیادی وجہ ہے جو انسان کو گمراہ اور ہلاک کر دیتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا عجیب سا گہرا سا تعلق ہے, یہ تیر ہر طرف سے آ رہے ہیں, خواہش نفس, شبہات, شہوات, ہلاکت, ہلاکت. تو عجیب سا ایک ویشے سرکل شروع ہو جاتا ہے اور انسان اسے نکل نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے, ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا, ان للہ وانا الیہ راجعون. اس سے بڑی ہلاکت کیا ہو سکتی کہ کوئی شخص اپنی ہوا نفس کی عبادت کرنا شروع کر دے. آپ جانتے ہیں معبود بنانے کا کیا مطلب ہے, جو ہوا نفس, جو خواہش نفس اس کو حکم دیتی وہ اسی پہ عمل کرتا ہے, اسی کے پیچھے سر جھکا کے چلتا ہے. افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے کان نہیں ہیں یا دل نہیں سمجھنے کے لیے؟ نہیں, کان بھی ہیں, دل میں ہیں, لیکن نہ تو حق سن سکتے ہیں نہ حق سمجھ سکتے ہیں, نہیں سمجھ سکتے وہ. تو جب ایسی حالت ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام, یہ لوگ ضرور جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضلوا سبیلا, جانور کی طرح نہیں بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. اب یہاں پر خودکش حملہ آور سے ایک انٹرویو لیا گیا جیو نیوز کے ایک جرگا پروگرام ہے, ایک خودکش حملہ آور کو پکڑا ہے. آئیے سنتے ہیں وہ خودکش حملہ آور جو ہے وہ کیا کہتا ہے, اس کا کیا نظریہ ہے, پھر انشاءاللہ اس متعلق بات کرتے ہیں.
اگر یہ خودکش حملہ آور کون ہے, کس وجہ سے گوکھلوں کے لیے بلوچستان گیا تھا, اب اس کے کیا ارادے ہیں, اس حوالے سے حکومتی موقف آپ نے ملاحظہ کیا کہ حکومت اور حکومت کے ادارے اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں, اب اپنے اس کام کے لیے ان کے پاس کیا شرعی دلیل ہے اور ان کا اس کام کے لیے ان کی قوت معاہدے کا کیا ہے, کس بنا پر وہ یہ کام کرنے چلے ہیں. آئیے ناظرین آج اس نوجوان کی زبان یہ سنتے ہیں. اگر آپ بنا ہوگا جی تو پھر وہ سوچتے ہیں ان شاء اللہ کوئی آپ کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئے, ان شاء اللہ نہیں آئے, اور اس کے بعد بھی آپ کریں گے اگر آپ شہر حکم ملا ان شاء اللہ, تو یہ آپ اپنی اس کے مطابق کریں گے یا کہ امیر کے حکم پہ یہاں سے مل کا حکم ملا گیا تو ہم کا ہم نے اتنا شریف میر مانا ہوا, تو آپ سب سے بڑا ہوں میں سب سے جتنا ہو سکا اتنا لوں گا, وہ امت وہ شاید اس میں شاید میرے گھر والے بھی آج میں تبدیل ہوں گا, اگر میں کہیں کلاس کرنے جا رہا ہوں میرے گھر والے مجھے نظر آ جاتے ہیں میں کلاس ضرور کروں گا. تو یہ جو خودکش حملے میں خودکشی میں نظر فدائی کا, اچھا یہ فدائی حملہ ہے کہ اس میں یہ جو بے گناہ مر جاتے ہیں اور اسی طرح کے مسلمان مر جاتے ہیں, اسی طرح کے امریکہ سے نفرت کرنے والے مر جاتے ہیں, تو یہ تو آپ جن لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں انہیں لوگوں کا نشانہ نہیں بنا رہے ہیں, آپ کس کو بے گناہ کہہ رہے ہیں اس عوام کو, یہ کیوں ہے بے گناہ, ہم اس کو مانتے نہیں ہیں جو بھی جہاد نہیں کر رہا یا ان کے لیے کچھ کوشش نہیں کر رہا, جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے یا تو ویرن شاہ یا کسی بھی جہاد کی فیلڈ میں یا کوئی بھی نہیں, پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی دکھ یا کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا کہ اس میں, اگر ہمیں ایک ٹارگیٹ ہمارے بھی نے دیا کہ یہ آپ نے جانا ہے, اگر وہاں دو بندوں کو مارنا ہے اگر ہمیں 100 بھی مارنے پڑے ہم مار دیں گے. یہ تو کسی جگہ پہ دیکھی وہ مساجد میں ہو جاتی ہیں اور اس میں بالکل جو چھوٹے چھوٹے بچے اس میں مر جاتے ہیں, اگر یہ آپ کو یہ چھوٹے بچے کیوں معصوم لگ رہے ہیں, میں جوان ہوں میں نے ہوش سنبھالا ہوا ہے, لیکن جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ جس میں ابھی ہوش سکتا ہے وہ کل بڑا ہو کے آپ جیسا بنا نا, لیکن آپ تو اس کو بھی مار دیتے ہیں, تو یہ ایک لحاظ سے آپ پوری طرح بے گناہ لوگوں کو نہیں مار رہے ہیں, کوئی بے گناہ نہیں ہے. اچھا وہ اس بچے کو بھی آپ کو بنا نہیں سمجھ آئے, آپ کے گھر میں بہن بھائی کتنے ہیں؟
مجھے ملا کے نو.
آپ جب اس رستے پہ چل پڑے ہیں تو ان کو پتا ہے؟
جی الحمدللہ
ان سب کو پتا ہے.
جی
उन्होंने आपको इजाजत दे दी, उन्होंने तो नहीं दी पैमाने से निकल, जब जहाज खाली हो जाए फिर वहां जाने की इजाजत की भी जरूरत नहीं रहती। ये जहाज जो आप लोग फरमाए हैं उनसे फर्ज हो रही है जी, तो हमारे उलमाए कराम जो वो कहते हैं कुछ जिहाद और कतार की जो शरायत बयान कर रहे हैं कि उसके लिए मुसलमानों की रियासत की इजाजत जो वो जरूरी है।
पाकिस्तान के उलमा जो पाकिस्तान के अंदर है या हुकूमत के अंदर है, मैं किसी उलमा को नहीं मानता चाहे कुछ भी हो सके, मेरा अपना जाती नजरिया ये
नहीं। फिर ये जो है कि आप लोग जो ये खिलाई का रास्ता जो अपना अपना है, तो इसमें आप लोगों के पास जो किसी आलम का फतवा मौजूद है, किस आलम का मौजूद है?
मगर उनका नाम कदा बता फतवा मौजूद है।
अच्छा, कुरान सुन्नत से कोई बुजुर्ग जो आप लोग
इस्लाम में खिलाई हमें एक बुक है, एक अरब आलिम ने लिखी है, बहुत बड़ी वो आप अच्छा
कुरान देते हैं कि अपने हाथों से अपने आप को नाम हो रहा है,
वजुआत होती है वो
आप लोग तो सब कुछ अंदर की वजह की होता है। और अब ये जो रहा कराम इसमें जो है हमारे जा रहे हैं देखा सत्र साहब या इससे पहले मौलाना संजान साहब,
वो जितने आलिम है ना तो वो जहाज कर रहे हैं ना जहाज को मानते हैं, उल्टा जो जहाज कर रहे हैं उनको बुरा बना कहते हैं, जैसे तालिबान को जो अभी आप इनका नाम लिया पहले नहीं है, उसने तालिबान के खिलाफ फतवा दिया था कुछ दिन अर्सा पहले।
शादी की आपने नहीं की है? शादी की कोई ख्वाहिश नहीं?
नहीं, पत्थर हुए इंतजार कर रही है यहाँ की खुले की क्या कहना है। जैसा वैसा ही मामला होगा जैसा उनका दिल चल रहा होगा, अगर वो इस हुकूमत का साथ देते हैं या हुकूमत की अच्छे के लिए सोचते हैं तो उनसे वैसा ही हिसाब होगा। हमारे मुफ्ती साहब हमारे मीर साहब जो वहाँ उन्होंने कहा आप जो भी फिदाई हमला करेंगे उसमें जो लोग आपके टारगेट के अलावा मरेंगे उनका आपके ऊपर कोई हिसाब नहीं होगा। पाकिस्तानी कौन कोई बेगुनाह नहीं,
जो वजीरिस्तान से बाहर है
वो कोई बेगुनाह नहीं, और बेगुनाह है अगर ये समझते हैं कि ये जुलम हुआ तो वजीरिस्तान जो है उन लोगों का साथ है।
मालूम एक ऐसे नौजवान की बिल्कुल जो आपने मुलाहजा की जो कि खुद हमले की तरजीह हासिल कर चुका है और जिनका
यह था एक मुख्तसर सा इंटरव्यू उस जवान से जिसको आपने समाज भी फरमाया देखा भी, अल्लाह मुस्तान अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, ऐसी बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए देखते हैं इस मुलाकात के बाद यह जवान हमें क्या पैगाम दे रहा है। कुछ तो आप लोगों ने भी माशाल्लाह अच्छी तरह गौर से सुने हैं माशाल्लाह, कुछ तो आपके जहन में भी है कि क्या पैगाम दे चुका है यह जवान। आइए देखते हैं चंद अहम पैगाम उम्मत को दे रहे हैं। नंबर एक, संग दिली की इंतहा, दिल की खराबी की इंतहा, जिसमें छोटे मासूम बच्चे भी अगर वो मार देते हैं इस ब्लास्ट में तो उनको कोई परवाह भी नहीं होती, नजर आने तो दूर की बात है। वो कहते हैं कि अगर मर जाते हैं तो उनको मारना वाजिब है, हक है। जहन साजी और इंतहा पसंदी की इंतहा, ब्रेन वॉश बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन इस तरीके से जहन साजी करना बड़े ताज्जुब की बात है, जिसमें कोई शख्स अपनी जान भी दे दे और मासूम जाने भी ले ले उसे परवाह भी ना हो। अल्लाह का क्या फरमाया कुरान मजीद में, ला यशऊरून, देखें अल्लाह का वस्फ देखें अल्लाह ताला का, शऊर नहीं होता, नदामत दूर की बात है, कोई एहसास भी नहीं होता। फसाद और दहशतगर्दी की इंतहा, जहल मुरक्कब की इंतहा। जहल मुरक्कब जानते हैं? मैं हमेशा बयान करता हूं, अब मैं आपसे किसी से सुनूंगा, जहल मुरक्कब क्या है? दाएं हाथ खड़ा करके, नहीं याद नहीं, मैं यहां पर तकरीबन 3 मरतबा बयान कर चुका हूं, इल्म के मुतालिक या इल्म के 6 मरातिब हैं, उनमें से एक जहल मुरक्कब भी है। अगर पूरी तारीफ नहीं आती, मिसाल दे के आप बयान कर सकते, कोई हर्ज नहीं है, इल्मी तारीफ ना हो कोई हर्ज नहीं है जी। ब्लाइंड फेथ, चले ये करीब है लेकिन पूरा नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? مثال دی بڑی پیاری مثال کہ پین یہ پین ہے, اگر کوئی شخص کہے پین نہیں یہ موبائل فون ہے, علم کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت پر جاننا, یہ کیا ہے یہ پین ہے یہ علم ہے, یہ کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں یہ جہالت ہے, یہ کیا ہے یہ موبائل فون ہے یہ جہل مرکب ہے, کمپاؤنڈ اگنورینس. ایک تو نہیں جانتا کہ کیا ہے, پھر جو جانتا ہے وہ غلط ہے اور اس کو صحیح سمجھتا ہے, تو تین غلطیاں کی ہے کہ نہیں, اسے کہتے ہیں جہل مرکب. اور یہاں پر کتنی مسائل ہیں, ایک مسئلہ نہیں ہے, کتنی مسائل ہیں شریعت کی اور بنیاد جن کا تعلق عقید اور منہج سے ہے, غلط فہمیاں ہیں. اور صرف غلط فہمی نہیں ہے بلکہ جہل مرکب ہے. جہاد اور مجاہدین کے متعلق غلط فہمیاں آپ نے سماعت فرمائی, علم اور علماء کے متعلق غلط فہمیاں کہ کسی عالم کا قول ہم نہیں مانتے جب تک کہ وہ جہاد نہ کرے بذات خود, امیر کے متعلق غلط فہمیاں کہ آپ میں سے میں کسی کو چن کے امیر بنا دوں, جو مجھے وہ کہے گا جو حکم دے گا اسی پہ میں عمل کروں گا اور باقی کسی عالم کی بات نہیں مانوں گا. سبحان اللہ. تکفیر کے متعلق غلط فہمیاں کہ آج جو جہاد نہیں کرتے وہ دار اسلام سے خارج ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ یا ایسے عقیدہ رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو تکفیری کہا جاتا ہے. آپ نے لفظ اکثر سنا ہوگا لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تکفیر کا مطلب ہے کسی کو کافر کہنا, فلاں شخص کافر ہے بے آئینی ہی یا کسی گروہ کی صورت میں. اب یہ کہنا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ تھے اس قابل کہ وہ مر جائیں, کیوں؟ اب یہ نہ سمجھے کہ ان کو مسلمان سمجھ کے مار دیتے ہیں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہے ہی نہیں. دوستی اور دشمنی, اس کے الولا والبراء کا مسئلہ, بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں. یعنی کافر سے دوستی رکھنے والا ہر انسان کافر ہے, یہ سے کوئی تفصیل ہے قرآن مجید صحیح حدیث میں؟ کیا جس نے بھی کافر سے دوستی کی یا اس کی مدد کی وہ کافر ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. علماء سوء کا خطرہ, قاری صاحب اپنا نام نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہیں بس. یہ کیسے عالم ہیں جو چھپ کے بات کرتے ہیں؟ وہ کون سے علم ہے جو چھپ کے سے دیا جاتا ہے؟ باتیں سامنے کریں, دنیا کے سامنے کریں بات, اپنا صحیح نام بتائیں, کوڈ ورڈ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھے حق کبھی باطل طریقے سے نہیں آتا, حق ہمیشہ جب آتا ہے تو حق کے طریقے سے آتا ہے. اور چھپ کے بات کرنا یہ بزدلی ہے, یہ کون سی بہادری ہے؟ وہ پھر اپنا نام بھی نہ بتانا. وہ بیچارہ کہہ رہے ہیں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے, وہ کوئی قاری صاحب تھے, اس بیچارے کو نام کا بھی نہیں پتا. تو علماء سوء کا خطرہ, برے علماء کا خطرہ, اپنی زبان سے تو نہیں اپنی حالت سے ایک اور پیغام بھی دے رہے ہیں بچہ ہمیں. بچوں کی تربیت کی اہمیت, وہ اپنی حالت سے زبان سے نہیں حالت سے یہ کہہ رہا ہے کاش میرے والدین میری اچھی تربیت کرتے تو آج میں ایسا نہ بنتا اور نہ ان کو یہ برے دن دیکھنے پڑتے. اب کیا سمجھتے ہیں والدین جب یہ سن رہے ہیں ان کا بیٹا اس طریقے سے بات کر رہا ہے, اگر میرے گھر والے میرے سامنے آ جائیں تو ان کو بھی بلاسٹ کر لوں گا میں, ان کو بھی قتل کر دوں گا میں, اس خوفناک طریقے سے کہ ان کی بوٹیاں دیواروں پر لٹکی ہوں گی. کیسے والدین خوش ہوتے ہیں, وہ تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ کاش ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا تو ایسی اولاد ہی نہ ہوتی. لیکن وہ یہ جوان ہمیں ایک پیغام دے کے جا رہا ہے کہ اگر میرے والدین میری اچھی تربیت کرتے تو آج میں ایسا نہ ہوتا. آج کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے خواہش مند ہیں؟ سب ہیں کہ نہیں؟ سب ہیں. لیکن کیا ہم واقعی اچھی تربیت کر رہے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے. خواہش کرنا اور بات ہے اور عملاً صحیح تربیت کرنا, قرآن اور سنت کے مطابق صحیح تربیت کرنا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پھر جب ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں, کبھی ہم نے سوچا ہے بھائی تمہارے دوست کون ہیں, کس کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو, کس کے ساتھ تم آتے جاتے ہو؟ برے دوستوں کا, برے صحبت کا خطرہ. کیا واقعی ہم یہ محسوس کرتے ہیں؟ کبھی چیک کیا ہے ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں، اسکولوں میں بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جو ایسی غلط سوچ رکھتے ہیں. کبھی ہم نے ان کو دعوت دی ہے، بیٹا اپنے ذرا دوستوں کو بلانا دعوت ہے. دعوت کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے پتہ چلے میرے بیٹے کے دوست کون ہیں، ان کے خیالات سمجھیں، جانیں کیا بات کرتے ہیں، اور انڈائریکٹ طریقے سے ایک سوال پٹ کریں، بیٹا کیا خیال ہے جو سگریٹ پیتے ہیں آپ کے نزدیک کیسے ہیں وہ لوگ؟ آپ ان سے سنو، ان کو یہ نہ کہ سگریٹ نہ پئیں. دیکھیں دونوں میں فرق ہے، آپ بچوں کو منع کرنا چاہتے ہیں سگریٹ نہ پئیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ بچے سے سنیں بیٹا جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کیا کہے گا؟ اچھے لوگ ہیں؟ وہ کہے گا برے لوگ ہیں. جب وہ زبان سے کہتا برے لوگ ہیں، کل وہ آپ کے سامنے سگریٹ اٹھا کے نہیں چل سکتا، کیونکہ اس نے پہلے سے اپنے دل سے جان لیا کہ برے لوگ ہیں. پھر ان ایسے لوگوں سے دوستی بھی رکھے گا وہ. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، پھر آپ کچھ بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں، خودکشی کرنا کیا حکم ہے، کیا خیال ہے، جو خودکشی حملہ کر ان کے بارے میں کیا خیال ہے، جو علماء کی بات نہیں سنتے ان کے بارے میں کیا خیال ہے، جو والدین کے نافرمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے. آپ ان کے خیالات سنیں، پھر جب ان کی ذہن سازی آپ سمجھ لیں کہ ان کے ذہن میں کیا بات ہے، اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ان کو مزید داد دیں، اگر غلط ہے تو اس کو سچ بات حق بات سمجھائیں. خودکش حملوں کی حقیقت کے متعلق تھوڑی سی بات کرتے ہیں. خودکشی کا معنی کیا ہے؟ کہ خودکش حملے میں دو چیزیں ہیں، خودکشی بھی ہے اور پھر حملہ بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں خودکشی کا معنی کیا ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں، خودکشی کا مطلب یہ ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، کہ ابتدان کوئی شخص اپنی جان اپنے ہاتھ سے لے لے. ابتدان کوئی شخص اپنی جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے لے لے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے کیوں نہ ہو، وہ چھری سے ہو، گولی سے ہو، پانی میں ڈوبنے سے ہو، یا پھانسی سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، جان بوجھ کے اپنے ہاتھ سے اپنی جان لینا، اسے کہتے ہیں خودکشی. اس کی مثال، کوئی شخص نعوذ باللہ دنیا کی مشقتوں سے تنگ آ گیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ پنکھے سے رسی لٹکا کر اپنے گلے میں وہ رسی رکھ کے اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے اور مر جاتا ہے. اس طریقے سے خودکش حملہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی شخص جان بوجھ کر بارود اٹھا کے، ایسا ایکسپلوسیو مٹیریل اٹھا کے جاتا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر عوام الناس موجود ہوں، یا جو اس کا ٹارگٹ ہے وہاں پر جا کے وہ اس بارود کو بلاسٹ کر دیتا ہے، خود بھی مر جاتا ہے اور دوسرے بھی اس حملے میں مر جاتے ہیں. یہاں پر ابتداءً اس نے خود اپنی جان لی کہ نہیں، یعنی خودکشی میں اس میں دونوں چیزیں برابر کیا ہیں؟ کہ ابتداءً اپنے ہاتھ سے جان بوجھ کر جان لینا. لیکن اس میں اور مزید مصیبت کیا ہے؟ ایک جان بوجھ کر اپنی جان، یعنی خودکشی بھی ہے اور ساتھ قتل بھی ہے دوسرے لوگوں کا. تو اس میں دو برائیاں ہیں، ایک تو اپنی جان لینی ہے اپنے ہاتھ سے جان بوجھ کے، اور نمبر دو دوسروں کو بھی قتل کرنا ہے. آپ نے سنا فدائی حملے، یہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ خود کو سنا نہ کہیں، فدائی حملہ کہیں. آئیے دیکھیں فدائی حملہ ہوتا کیا ہے، کوئی جانتا ہے فدائی حملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ جس میں یقین ہو، یقین ہو کہ میری بھی ڈیتھ ہو جائے گی، فدا کر دینا، یعنی جان دے دینا، اپنے ہاتھ سے جان دے دینا، اپنے ہاتھ سے. ایک دو پرسنٹ بچنے کا چانس ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے ہاتھ سے جان لینے کا کوئی تصور ہے؟ نہیں. اچھا آئیے دیکھتے ہیں، فدائی حملہ جو لفظ ہے یہ غلط ہے، اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، اس سلف صالحین سے لفظ ثابت بھی نہیں ہے. اس کا اصل لفظ ہے انغماس. انغماس کود پڑنا دشمن کی صفوں میں، اگر مر گئے تو شہید، اگر بچ گئے تو غازی، اور یہ بہادری کی انتہا ہے. اور صحابہ کرام کو دیکھیں، جب جہاد پہ جاتے تو اسی طریقے سے جہاد کرتے، اور اس کو فدائی حملہ نہ کبھی کہتے. اور کسی کتاب میں، آپ حدیث کی کتاب میں یا سلف صالحین کی جو عقیدے کی کتابیں لکھی گئیں جس کا میں ذکر کروں گا درس کے آخر میں، آپ کو فدائی حملہ کبھی ملے گا نہیں، اگر ملے گا تو انغماس کا لازم ملے گا. اس کے واضح مثال جنگ موتا دیکھیں آپ، سن 8 ہجری میں 3000 کا لشکر جاتا ہے صحابہ کرام کا، اور سامنے 2,00,000 کی تعداد ہوتی ہے رومیوں کی، 2,00,000. اب 3000 2,00,000 کے سامنے 2,00,000 گھیر لیتے ہیں، یہ انغماس ہے کہ نہیں؟ انغماس ہے. لیکن فدائی حملہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ اس لفظ کو غلط استعمال کیا گیا ہے. کس چیز کے ساتھ؟ خودکش حملے کے ساتھ ملایا گیا ہے، اور دونوں میں فرق ابھی واضح ہوتا ہے. اچھا، اب خودکشی اور قتل میں کیا فرق ہے؟ خودکشی میں خودکشی کرنے والا اپنی جان ابتداء اپنے ہاتھ سے لیتا ہے. اچھا، قتل کرنا دوسرا شخص اس کو قتل کرتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، جان تو چلی گئی لیکن دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا اپنی جان خود اپنے ہاتھ سے لیتا ہے، اور قتل کرنے والا وہ اس کی جان لے لیتا ہے دوسرا شخص. خودکشی اور خودکشی حملے میں فرق واضح ہوا کہ نہیں؟ فرق واضح ہوا کہ نہیں؟ خودکشی میں ابتدا اپنی جان خود لیتا ہے، اور خودکش حملے میں بھی اپنی جان اپنے ہاتھ سے خود لیتا ہے جان بوجھ کے، لیکن فرق یہ ہے کہ دوسروں کا قتل بھی ہوتا ہے. خودکش حملے اور فدائی حملوں میں فرق، انغماس میں فرق ہے کہ نہیں؟ خودکش حملے میں نجات کا کتنی پرسنٹ ہے؟ بچنے کا چانس کتنا ہے؟ 0% ہے، کوئی چانس نہیں ہے. لیکن انغماس میں چانس ہے کہ نہیں؟ جنگ موت میں صحابہ واپس آئے کہ نہیں آئے؟ واپس آ گئے. خودکش حملے کا حکم کیا ہے شرعاً؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. شاهد کیا ہے؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، اور اپنی ہاتھوں سے اپنی جان نہ لو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، من ترد من جبل فقتل نفسه، جو شخص پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو قتل کر ڈالے، فہو فی نار جہنم یتردد فیہ خالدا مخلدا مخلدا فیہ ابدا، وہ جہنم کی آگ میں، وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ گرایا جاتا رہے گا. یعنی دنیا میں تو ایک مرتبہ گر کر جان چلی گئی، لیکن جہنم میں وہ بار بار گرایا جائے گا اور موت نہیں آئے گی اسے، کیونکہ جہنم میں موت نہیں ہے اور نہ جنت میں موت ہے، یاد رکھیں. خالد مخلد فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں گرایا جائے گا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسم في يده يتحساه في نار جهنم خالد مخلد فیہا، اور جس نے زہر پی کر اپنی جان کو مار ڈالا، اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اس کو پیتا رہے گا اور ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا. ومن قتل نفسه بحديدته فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالد مخلدا فيها، اور جس نے اپنے آپ کو لوہے سے قتل کر ڈالا تو اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس سے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو مارتا رہے گا اور ہمیشہ اسی کی یہی حالت رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. یعنی کتنی بھیانک موت ہے اور کتنی بھیانک عذاب ہے. جب خالد مخلدن کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، اس کا ظاہر معنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن عربی زبان میں خالد کا مطلب دو معنی ہیں، ایک تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا یعنی اسے خارج نہیں ہوگے، دوسرا معنی ہے لمبے عرصے تک رہنا، اور عذاب کھانے والوں کو یوں لگے گا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہا ہوں. وہ دونوں میں فرق ہے، اچھی طرح سمجھیں. ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے متعلق، جب اسے سوال کیا گیا جو لوگ خود کچھ حملہ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ حدیث ان پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے سینے سے بم لگا کر اسے بلاسٹ کرتا ہے، قیامت کے دن جہنم میں وہ اس بم کو باندھتا رہے گا اور وہ بلاسٹ ہوتا رہے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہیں گے اور بار بار ہمیشہ اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا ہمیشہ کے لیے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. خود کچھ حملے کا حکم کیا ہے؟ خودکشی تو ہم نے جان لی حرام ہے، اب خودکش حملے کا حکم کیا شرعاً؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 93 میں، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. یہ پانچ چیزیں اچھی طرح یاد رکھیں. اور جو شخص مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں جلتا رہے گا. پہلے سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. دوسری خالدا فیہا، ہمیشہ کے لمبے عرصے تک. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوگا. ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر نازل ہوگی. وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. پانچ وعیدیں ہیں جو ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کے، اور جہاں پر دسوں لوگ مر جاتے ہیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی منظر دیکھا ہے جو لوگ بلاسٹ میں مرتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اللہ نہ دکھائے، لوگوں کے سر، ہاتھ، پاؤں اور بوٹیاں جو ہے وہ اکٹھے کر کر چھاپروں میں ڈالتے ہیں، ان کی بوٹیاں جو ہے دیواروں میں لگی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس شخص کے متعلق فرما رہا ہے جو ایک جان کو لے، کسی مسلمان کو لے لے جان بوجھ کے، اور جو لوگ اتنی جانوں کو لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی معروف مشہور حدیث ہے سے مسلم میں، مفلس کون ہے؟ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، ہمارے مفلس تو وہ ہے جس کا نہ کوئی درہم اور نہ کوئی متاع ہے، جو کنگال ہوتا ہے، جس کے پاس نہ کوئی پیسہ ہے نہ کوئی مال ہے، وہ ایک مفلس ہوتا ہے نا. ہمارے نزدیک مفلس کون ہے؟ عوام الناس کے نزدیک کون مفلس ہے؟ یہی شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ گاڑی ہے، نہ منگل، کچھ بھی نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان المفلس من امتی، میرے امت میں سے جو مفلس ہیں یہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، کچھ اور لوگ ہیں. کون ہیں؟ یأتی یوم القیامہ، ذرا غور فرمانا، قیامت کے دن یہ شخص آئے گا جو مفلس ہے. کیا لے کے آئے گا؟ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، اپنے ساتھ نمازیں، روزہ اور زکوٰۃ لے کے آئے گا. اچھے اعمال ہیں کہ نہیں؟ اچھے اعمال لے کے آئے گا، لیکن اس حالت میں آئے گا، ویاتی قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی، وقذف ھذا، کسی پر زنا کی تہمت لگائی، واکل مال ھذا، کسی کا مال لوٹا، وسفک دم ھذا، کسی کو قتل کیا، اس کا خون بہایا، وضرب ھذا، کسی کو مارا پیٹا، فیعطى ھذا من حسناتی وھذا من حسناتہ. بس اس دن، کیونکہ دینار و درہم کی بات ہی نہیں ہے نا، اس دن اعمال صالحہ کی بات ہے. جو نیک اعمال اور صالحات لے کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انصاف کا دن ہے، حساب کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ان نیکیوں کو لے گا اور ان مظلوموں کو دے گا جس پر اس شخص نے ظلم کیا ہے، یہ ظالم ہے. اب اس کی نماز، روزہ اور زکوٰۃ آہستہ آہستہ جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ مظلوموں کی طرف جا رہی ہیں. فَإن فنیت حسناتہ، بس جب اس کی حسنات ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، قبل ان یقضى علیہ، اس سے پہلے کہ اس کا حساب ختم ہو جائے، اخذ من خطایاہم، یعنی اس کی نیکی ختم ہو گئی، ابھی بھی اس نے حساب دینا ہے، اتنا بڑا ظالم ہے. یہ سارے پہاڑ جو تھے نماز روزے کے اور زکوٰۃ کے جو لے کے آیا ہے ظلم کی وجہ سے، سارے کے سارے ختم ہو گئے، ابھی بھی لوگ جو ہیں ان کو حساب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، ان کے گناہ جو ہیں، جو مظلوم ہیں، وہ اس کے سر پہ ڈال دے گا جو ظالم ہے. اور فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس سے بڑا کوئی مفلس ہے؟ یہ مفلس ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی یہ تعریف فرمائی ہے، اور جو خود کچھ حملہ کرتا ہے وہ کتنا بڑا مفلس ہے. یہاں پر تو گالی دیکھیں، گالی کی بات آ رہی ہے، شتم، قذف، اکل مال ھذا، آخر تک، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اب کفر سے بڑھ کر کوئی گالی ہے؟ فلان کافر، تکفیر سے بڑھ کر کوئی بڑی گالی ہے؟ سب سے بڑی گالی ہے کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے. یہ لوگوں پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. پھر وصف قدم ھذا، ایک شخص کا خون بہانا، یہ خون نہیں بہاتے، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، تو یہ سب سے بڑے مفلس ہیں. صحابہ کرام نے خودکشی کو کس طریقے سے سمجھا ہے؟ ایک قصہ ہے، بڑا پیارا قصہ ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان مسائل کو کس طریقے سے اہتمام دیتے تھے، جن کا تعلق عقیدے سے ہے، جن کے متعلق آج بہت کم ہی لوگ بات کرتے اور بہت کم ہی لوگ سمجھنے والے ہیں. ایک قصہ ہے جنگ خیبر کا، صحیح بخاری کتاب المغازی میں باب غزوۃ خیبر میں آپ خود دیکھیں یہ قصہ موجود ہے. ایک بار اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں سیدنا عامر بن اکوع ساتھ تھے، اور سیدنا عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، شاعر بھی تھے، شعر بھی کہتے تھے. تو راستے میں جاتے جاتے انہوں نے ایک شعر پڑھا، آپ سب کو پسند آیا، تو باتوں باتوں میں جب وہاں پہ پہنچے، جنگ کا میدان لگا ہوا ہے، سیدنا عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ کی جو تلوار تھی وہ چھوٹی تھی، انہوں نے ایک یہودی پر وار کیا تو وہ تلوار واپس پلٹ کر ان کے اپنے گھٹنے پہ لگی اور اس سے خون بہا، اور اس خون بہنے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی. تو ان کے بھائی سیدنا سلم بن اکوع رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو کافی غمزدہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ انہوں نے جواب میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معاملہ ہے کہ میرے بھائی کی تلوار چھوٹی تھی، اس سے گھٹنے پہ لگی ہے. صحابہ یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جہاد جو ہے باطل ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی جان لے لی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات درست نہیں ہے، وہ تو جاہد و مجاہد، ان کو دگنا اجر ملے گا. شاہد کیا ہے اس قصے میں کہ صحابہ کرام کے نزدیک اگر کوئی شخص میدان جنگ میں بھی، جہاد کے میدان میں بھی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر غلطی سے اس کی جان چلی جاتی ہے، اپنی جان چلی جاتی ہے، تب بھی وہ اس کو شہادت نہیں سمجھتے تھے، اس کو خودکشی سمجھتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں اس میں تو دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ یہ خودکشی نہیں ہے. جی ہاں، صحابہ کرام جو ہیں وہ ایک چیز جانتے تھے، ایک چیز نہیں جانتے تھے. ان کو یہ تعلیم کس نے دی ہے کہ اپنے ہاتھ سے جان لینا جو خودکشی ہو جائز نہیں ہے؟ کس نے تعلیم دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جانتے تھے، جو چیز نہیں جانتے تھے کہ اگر غلطی سے بھی کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کر دے وہ خودکشی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ نہیں جانتے تھے، کیونکہ اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بیان نہیں فرمایا تھا. لیکن جو بات مسلمہ ہے، صحابہ کرم سب یہ جانتے ہیں کہ کوئی شخص اگر غلطی سے بھی اپنی جان اس کی چلی جاتی ہے تو خودکشی میں شمار ہوگا، نہ کہ شہادت میں. خودکشی حملہ آور کا جرم کیا ہے؟ خودکشی حرام، قتل حرام، ظلم حرام، فساد حرام، دھوکہ حرام، فریب حرام، جھوٹ حرام، باطل تعبیر و تحریف قرآن مجید کی اسے حدیث کے کرنا سر سر محرمات ہیں وغیرہ، اور بھی بہت ساری ہیں. کتنی محرمات کا ارتکاب کیا ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہے. ایک عمل کیا ہے جس کو وہ عام سمجھتا ہے، جس مطالعے کو سمجھتا ہے کہ میں مروں گا تو 72 حوریں انتظار کر رہی ہے میرا، لیکن وہ شاید ان چیزوں سے غافل ہو گیا ہے. کیا ایسے شخص کو 72 حوریں ملے گی جو اتنی بڑا گناہ لے کے جائے اپنے سر پہ؟ خود کچھ حملوں کے متعلق بعض غلط فہمیاں ہیں. لوگ جو خود کچھ حملہ کرتے ہیں وہ ان کو دلیل سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں غلط فہمیاں دلیل نہیں ہیں. میں نے تفصیل جواب آپ کے ہاتھ میں سی ڈی ہے، اس میں موجود ہے، آپ آرام سے سماعت فرمائیں. میں انشاءاللہ اس تھوڑے سے وقت میں صرف ہنٹ دیتا ہوں، باقی تفصیل آپ خود سن لیں. وہ کہتے ہیں خود کچھ حملے کی دلیل اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرمایا ہے کہ یقتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جان کو خرید لیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دے دیتے ہیں. یقتلون فی سبیل اللہ، فیقتلون وہ دوسروں قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور دوسروں کو قتل کرتے ہیں. میرا یہ سوال ہے، اس میں خودکشی کا ذکر کہاں ہے؟ اس آیت میں کوئی ذکر ہے؟ یا تو قتل کرتے ہیں دوسروں کو، یا دوسروں کو قتل کرتے ہیں، یہ کہاں پہ ہے کہ وہ خود اپنا قتل کرتے ہیں؟ اس کا کوئی ذکر ہے آیت میں؟ آپ پوری آیت پڑھ لیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں، علماء مفسرین کا اقوال بھی پڑھ لیں، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں جو اپنی جان اپنے ہاتھ سے لے لے. یقتلون دوسروں کو قتل کرتے ہیں, یقتلون دوسروں کو قتل کرتے ہیں, تو اپنے ہاتھ سے جان لینے کے بعد کہاں ہے؟ یہ بڑی غلط فہمی ہے. دوسری دلیل صحیح مسلم کی روایت سے بیان کرتے ہیں, ایک مشہور قصہ ہے راہب غلام اور جادوگر کا, بہت لمبا قصہ ہے, آپ اس میں سماعت فرمائیں سی ڈی میں. کسی کے آخر میں یہ جو جوان مومن جوان جو ہے غلام جو ہے وہ بادشاہ کو کہتا ہے تم مجھے مار نہیں سکتے. مارنے کا ایک طریقہ, اگر مجھے مارنا چاہتے, کیونکہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ بڑی کوشش کرتے ہیں مارنے کی, فوجوں کے ساتھ اسے بھیج دیتے ہیں سمندر میں, کشتی الٹ جاتی ہے, فوجی ڈوب جاتے مر جاتے ہیں, وہ یہ جوان واپس آ جاتا ہے, پھر پہاڑ کی طرف بھیجتا ہے کہ اس کو اوپر سے گرا کے پھینک دو تاکہ یہ خوفناک موت دیکھے اور اس طرح سے مرے, تب بھی اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دیتے, زلزلہ آتا ہے, وہ لوگ گر جاتے ہیں سارے واپس آ جاتے ہیں. بہرحال آخر میں بادشاہ بھی تنگ ہو جاتا ہے, تو یہ غلام یہ بچہ کہتا ہے دیکھیں اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک راستہ ہے, آپ میری کمان سے تیر لیں اور مجھے درخت کے ساتھ باندھ لیں اور کمان کو تیر کو میرے کمان میں ڈال کر کہیں بسم اللہ رب الغلام اور مجھے تیر ماریں, اس حالت میں میں مر سکتا ہوں اس طریقے سے, ورنہ تم مجھے مار نہیں سکتے. دیکھیں بادشاہ کتنا عاجز ہے, بادشاہ جو اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے, زندگی موت کا مالک سمجھتا ہے, وہ کتنا عاجز ہے کہ ایک چھوٹے سے جوان کو قتل نہیں کر سکتا, اور اس کے حکم پر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو قتل کرتا ہے. کیسے؟ اور غلام یہ بھی کہتا ہے, بچے یہ بھی کہتا ہے کہ سب کو بلانا سب کے سامنے ہو سکتا ہے, ورنہ اکیلے میں نہیں ہو سکتا, یہ پوری بستی اکٹھی ہوتی ہے, سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اس جوان کو باندھا جاتا ہے اس درخت کے ساتھ, بادشاہ اپنے ہاتھ میں اس کا کمان اور تیر لیتا ہے اور کہتے بسم اللہ رب الغلام اور تیر مارتا ہے, اس کے دل میں لگتا ہے, بچہ مر جاتا ہے. یہ قصہ ہے. آگے جب لوگ سنتے ہیں بسم اللہ رب الغلام, سب لوگ کہتے ہیں آمنا برب الغلام, ہم ایمان لے کے آئے اس غلام کے رب پہ. یہ بادشاہ تو جھوٹے کہاں رب ہو سکتا ہے, یہ خود کہہ رہے آمنت برب الغلام. سارے کے سارے قوم یاد رکھیں, سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. بادشاہ کہتا ہے جس سے میں ڈرتا تھا یہ مصیبت میرے سر پہ آ گئی. اب وہ ان کے ایمان کو تو دل سے نہیں نکال سکتا, وہ زوم کر سکتا ہے کہ نہیں؟ زوم تو وہ کر سکتا ہے. اس نے حکم دیا کہ گڑے بڑے بڑے گڑے بنائے جائیں, اس میں آگ جلائی جائے, اور جو لوگ اپنے ایمان سے نہ ہٹے ان کو آگ میں دھکیل دو, دھکا دے دو. سورۃ بروج میں یہ قصہ موجود ہے, اور سورۃ بروج کی تفسیر ذرا جا کے پڑھنا گھر میں, تھوڑے سے وقت میں 10-15 منٹ لگیں گے, لمبی نہیں ہے, اور دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ قصہ بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں کا جرم کیا تھا. یہ جرم تھا کہ وہ مومن تھے, سزا کیا ملی؟ زندہ جلا دیا گیا ان کو. واپس آتے ہیں, کیا اس قصے میں کہیں پہ ہے کہ اس بچے نے خودکشی کی ہے؟ کیا خیال ہے؟ کہیں پر بھی یہاں پہ لکھا ہے غلام نے اپنی جان لے لی. اپنی جان لے لی غلام نے؟ جان لینے کا مطلب ہے اپنے ہاتھ سے جان لی ہے؟ نہیں. تو خودکشی کہاں پہ ہے؟ یہ غلط فہمی ہوئی ہے. یہاں پر غلام کو قتل کیا گیا ہے, غلام نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی جان نہیں لی. لیکن جو لوگ, بعض لوگوں کا راستہ اختیار کیا, بڑا کٹھن راستہ ہے, اہل بدعا کی پہچان ہے, اچھی طرح یاد رکھیں گے, پہلے فتویٰ دے دیتے ہیں یا پہلے اپنے دل میں ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں, منہج بنا لیتے ہیں, پھر شریعت میں قرآن اور سنت میں ڈھونڈتے رہتے کوئی دلیل مل جائے ہمیں. جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وہ تنکے دیکھتے رہتے ہیں. اب قرآن مجید کی آیت میں بھی کوئی دلیل نہیں اور اس حدیث میں بھی کوئی دلیل نہیں, لیکن وہ اس کو دلیل سمجھ کے ایسے بےچارے جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں, ذہن سازی کرتے ہیں. تیسری دلیل, سیدنا براء بن مارک رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, جوشیلے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, نبوت کا دعویٰ کس نے کیا تھا؟ مسیلمہ. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کذاب ہوتا ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف ہے, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو کذاب ضرور کہا گیا. مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرنے کے لیے صحابہ کرام نکلے, جب اس نے دیکھا کہ اب شکست ہونے والی ہے تو ایک باغ میں گھس گیا اور دروازے بند کر, باغ کی دیواریں بہت لمبی تھی. اب صحابہ کرام فاتح ہیں, صرف ایک باغ رہتا ہے, اس پہ اگر قابض ہو جاتے ہیں تو مسلمان قتل کر دیتے ہیں اور فتنہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن کیا کریں, کوئی راستہ نہیں ہے. سید برہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بڑی سی ڈھال لے آؤ, مجھے اس ڈھال پہ بٹھاؤ, مجھے اوپر کر, میں دیوار کو پھلانگ کے جاتا ہوں, میں دروازہ کھول لوں گا. صحابہ کرام مشورہ کرتے ہیں, ان کا اتفاق ہوتا ہے کہ بات درست ہے, سردی زیادہ ہے تو اس طرح سے ہم باہر رہیں گے, ان کے پاس اندر کھانا پینے بھی موجود ہے تو ہمارے لیے مشکل ہے, تو ایسا کریں, یہ جو مشورہ تجویز ہے اچھی تجویز ہے, ڈھال میں بٹھاتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں اوپر, دیوار کو پھلانگ کے جاتے اندر. اور روایت میں یہ ہے لڑتے لڑتے دروازہ کھول کے باہر زندہ سلامت نکلتے ہیں. سبحان اللہ, دیکھیں بہادری کی انتہا دیکھیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان لوگوں نے اس قصے کو دلیل کیسے بنایا کہ خودکش حملہ جائز ہے. انہوں نے خودکشی کی ہے, وہ کہتے ہیں ان کا دیوار پھلانگ کر کافروں کی طرف جانا ہی خودکشی تھی. سبحان اللہ, خودکشی کا مطلب تو ہم واضح کر چکے ہیں اچھے طریقے سے کہ ابتدان اپنی جان لینا جان بوجھ کے, جس میں نجات 0% ہو. اس میں نجات ہوئی کہ نہیں ہوئی, جو 1% نجات ہو وہ خودکشی نہیں ہوتی, یاد رکھیں. اگر 99% موت یقینی تھی اور 1% اس نے بچنا تھا, اللہ تعالیٰ سے بچا دیا کہ نہیں, نجات حاصل ہو گئی, دروازہ بھی کھلا اور مسلمان غالب ہوئے کہ نہ ہوئے, مسلمان قضاء و قتل کیا اور غالب ہو کے الحمدللہ. تو یہ قصہ بھی دلیل نہیں بن سکتا. خودکش حملے کرنے والے جو ہیں بعض لوگ کہتے ہیں وہ کافر ہیں, کبیرہ گناہ کرنے والے جو ہیں وہ کافر نہیں ہیں. یہ خوارج کا منہج ہے, جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ کافر ہیں. ان کو غلطی ہوئی ہے اس لفظ خالدین فیہا, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کافر متعلق فرمایا خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے بعض گنہگاروں کے متعلق بھی فرمایا جو نافرمان ہے خالدین فیہا. تو دونوں ایک جیسے ہیں, جیسا کہ کافر ہمیشہ کے جہنم میں رہے گا ویسے ہی کبیرہ گناہ کرنے والے بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا, تو دونوں فرق نہیں, دونوں کافر ہیں. تو کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, یہ خوارج کا منہج ہے, یاد رکھیں. اور خالدین فیہا کی تفسیر واضح ہے, قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے, اور اس کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی ہے کہ کبھی خارج نہ ہوں گے, اور اس کا مطلب لمبے عرصے تک کے لیے بھی ہے. جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اس کے متعلق جو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, وہ مومن ہے اپنے ایمان سے, فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے. اللہ تعالیٰ اسے اگر عدل انصاف کرنا چاہے تو اس کی اتنی سزا جہنم میں دے گا جتنا کہ اس کے گناہ, اس کا فسق مٹ نہیں جاتا, اس کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ اس پر فضل و کرم کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا, اسے جنت میں داخل کر دے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. لیکن وہ کافر ہے؟ ہرگز نہیں. اچھا, خالدین فیہا جیسے کہ قاتل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. دیکھیں, جو زانی ہے اس کا گناہ ہے, اس کا ایک بوجھ ہے, ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص اپنی پڑوسن سے زنا کرتا ہے, وہ بھی زنا ہے, لیکن اس کا بوجھ زیادہ ہے کہ نہیں, اس کا گناہ زیادہ ہے کہ نہیں, زیادہ. اگر نعوذ باللہ کوئی شخص اپنی بہن سے یا ماں سے زنا کرتا ہے, نعوذ باللہ, اس کا گناہ اس سے زیادہ ہے کہ نہیں. دیکھا, عمل ایک ہے لیکن گناہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کی سزا بھی بڑھتی جائے گی کہ نہیں, قیامت کے دن جہنم میں بڑھتی جائے گی. جو قاتل ہے یہ سارے گناہ, دیکھو سود خوری ہے, زنا ہے, بدکاری ہے, والدہ کے نافرمانی, یہ سارے گناہ ہیں. جو کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدن فیہا, یعنی قاتل جو ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہے تو جہنم سے نکلے گا, سب سے آخر میں اس کو یوں لگے گا میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہا ہوں. اسے اللہ تعالیٰ نے خالدین فیہا کے لفظ استعمال کیا ہے. صحابہ کرام جنگ کے میدان میں کود جاتے بغیر کافروں کی تعداد کی پرواہ کرتے ہوئے, یہ بات درست ہے, اسے انغماس کہتے ہیں, اسے خودکش حملہ نہیں کہتے. یہ تو میں بات بیان کر رہا ہوں, یہ بات بالکل درست ہے, لیکن خودکش حملہ کہاں ہے؟ یہ تو بہادر کی انتہا ہے. اور خودکش حملہ آور جو ہے وہ سب سے بڑا بزدل ہے, یہ بزدلی کی انتہا ہے. کہتے ہم مجبور ہیں کیونکہ کافروں نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے, اور کیا ہم ذلیل ہو کر گھر میں بیٹھ جائیں؟ کافر غالب ہے, کافر کے پاس طاقت ہے. ہمارے پاس دو راستے ہیں, یا ذلت و رسوائی کا راستہ ہے کہ ہم سر جھکا کے بیٹھے رہیں, یا ہم خودکش حملے کر کے اس دین کی سر بلندی کریں. میری گزارش یہ ہے, کیا خودکش حملہ کرنے سے دین کی سر بلندی ہوئی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جی مزید مسلمان ذلیل و خوار ہوئے ہیں. الگ الگ دین ذلیل نہیں ہوتا, الگ الگ دین ہمیشہ بلند ہے الحمدللہ. مسلمان مزید ذلیل و خوار ہوئے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں آج جہاد و دہشت گردی میں لوگوں عام لوگوں میں فرق نہ رہا, تو کیا کریں؟ حل کیا ہے؟ جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, صحابہ کرام کرتے تھے, آج ہم وہ کریں. ضعف کی حالت میں صبر ہے, طاقت کی حالت میں جہاد ہے, ہم یہ جانتے ہیں. آج امت میں نہ تو ایمان کی طاقت ہے اور نہ ہی اسلحے کی طاقت ہے. آج ہمارے پاس جو اسلحہ ہے جو ایکسپائر ہوتا ہے, جن کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں, ایکسپائر اسلحہ ہمیں دیتے ہیں, ہم وہ اپنے دشمن پہ استعمال کرتے ہیں, جس کا توڑ پہلے سے بنا لیتے ہیں. اور ایمان کے متعلق آپ سب جانتے ہیں, علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, امت میں شرک بدعات اور خرافات اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو لوگ علی کو مشکل کشا کہتے ہیں, غوث کو حاجت روا کہتے ہیں, بدعات اور خرافات میں سراپا ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو کبھی کامیاب کرے گا؟ کیا یہ لوگ کامیابی کے حقدار ہیں؟ ایسی امت کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں کرے گا, کیونکہ یہ کامیابی کے لائق ہی نہیں ہے. تو یاد رکھے, بعض لوگ کہتے ہیں ایک گروہ ہوتے ہیں جو واحد ہے وہ کام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ پوری امت کی بات فرماتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری امت جو ہے وہ ایک جسد کی مثال ہے, جیسے ایک بدن ہے. جیسے ایک بدن میں اگر چوٹ لگتی ہے تو اس کا درد اور بخار پورے جسم میں پھیل جاتا ہے, اسی طریقے سے جب امت میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اثر پوری امت میں ہوتا ہے. ایک گروہ میں یا ایک فرقے میں اگر مصیبت آتی ہے, یا ایک فرقہ اگر گمراہ ہوتا ہے, یہاں پر تو ایک فرقہ نہیں, یہاں پر تو اگر بچو صرف ایک فرقہ ہے, باقی 72 فرقے تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کافروں سے انتقام اور بدلہ لینا ہے, اور کافر تو مسلمانوں کو ویسے قتل کر رہے ہیں, اگر ہمارے بلا سے 10-20 مر گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی عقل مند بات کر سکتا ہے؟ مومن دور کی بات ہے, ایمان کا دعویٰ کروانے دور کی بات ہے, کوئی عقل مند ایسی بات کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کو تو ویسے قتل کر رہے ہیں, انہیں تو ویسے ہی مرنا ہے, اگر ہم نے 10-20 مار دیے تو ہمیں کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ جسے کافر قتل کر رہا ہے وہ ویسے جسے مسلمان قتل کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ ذرا غور سے سنیں, جب دو مسلمان تلواریں لے کے ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں, مقاتلہ کرتے ہیں, تو قاتل مقتول دونوں جہنم میں ہیں. یہ صورت میں جب دونوں ہتھیار لے کے آئے, صحابہ کرام نے عرض کی یہ تو ہمیں معلوم ہے, قاتل تو جہنم میں تو مقتول کیوں؟ نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اسے قتل نہ کرتا تو اسے قتل ضرور کر دیتا دوسرا. دونوں کو کیا عزیمت تھی, کیا نیت تھی؟ قتل کرنے کی نیت تھی. اب یہاں پر تو معاملہ الٹ ہے, ایک طرف سے قتل کرنے کا عزم ہے, دوسرا تو معصوم ہے, وہ تو کوئی بازار جا رہا ہے, کوئی اللہ کے گھر مسجد میں جا رہا ہے, چھوٹے بچے سکول جا رہے ہیں, بلاسٹ کیے سب مر گئے, ان کا کیا قصور ہے؟ اگر ہتھیار والے دونوں جہنم میں ہیں تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ جس نے جان بوجھ کے ان کو قتل کیا ہے اس شخص کا کیا حشر ہوگا؟ خودکش حملہ آور کی شناخت, یہ لوگ کون ہیں؟ اس حدیث ذرا غور سے سنیں, آپ کے پاس سے ذرا غور سے پڑھیں بھی, اپنے پڑھا بھی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک خبر دے رہے ہیں, مستقبل کی پیشنگوئی دے رہے ہیں. سیخرج قوم فی آخر الزمان, ذرا الفاظ میں غور فرمانا, آخری زمانے میں ایسے بعض لوگ نکلیں گے, زمانہ آخری ہے اور ایک گروہ نکلے گا, کہاں سے؟ امت میں سے نکلے گا. کیسے ہوں گے؟ احداث الاسنان, نو عمر, چھوٹی عمر والے, سفہاء الاحلام, عقل کم ہوگی, سمجھ کم ہوگی, یقولون من خیر قول البریہ, باتیں تو اچھی لوگوں جیسی کریں گے, اور خلق البریہ قرآن مجید کی تلاوت. اللہ تعالیٰ کے کلام, اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بہتر کسی کا قول بھی نہیں ہے. لا یجاوز ایمانہم حناجرہم, ذرا غور فرمانا, ان کا ایمان ان کے حلق سے اترے گا نہیں. کیا مطلب ہے کہ زبان سے تو بڑا وہ دین کی بات کرتے ہیں, حلق سے اترے کہاں جاتے ہیں؟ میدے میں نہیں, دل میں. لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے, وہ سمجھتے نہیں مسائل کو, شریعت کے مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں. زبان سے کہنے والے بہت ہوتے ہیں. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ, دین سے ایسے خارج ہوں گے جس طریقے سے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے. فإنما لقيتموهن, بس تم جہاں بھی لوگوں کو پاؤ, فاقتلوهم, ان کو قتل کرو. فإن في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامه, بے شک ان کے لیے قیامت کے دن اجر ہے جو لوگ ان کو قتل کرتے ہیں. قتل کرنے کی بات آپ اور میں نہیں کہ جس کو ہم دیکھیں اس راہ سے اختیار کرنے والا ہے اسے ہم قتل کر دیں, افراتفری ہے, یہ جائز نہیں ہے. بلکہ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ حاکم وقت کے لیے ہے. وہ اس کو پکڑے گا, اس پر حجت قائم کرے گا, اور جو اس کی سزا ہے اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. یہ ہمارا کام نہیں ہے, یاد رکھیں. یہ عوام الناس کے لیے حکم نہیں ہے. بعض لوگ حدیث کو سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کرو, ہم نے قتل کر دیا, یہ غلط بات ہے. جیسے ان لوگوں نے نہیں سمجھا تو انہوں نے بھی نہیں سمجھا. لیکن یہاں پر وصف دیکھا ہے آپ نے, جس جوان کے انٹرویو لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, ذرا تھوڑا سا غور کر کے آپ اس جوان کو ذرا سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, کوئی فرق ہے؟ کیا خیال ہے؟ عمر کے اعتبار سے, ذہن کے اعتبار سے, ان کی باتوں کے اعتبار سے کوئی فرق نظر آتا ہے؟ ان کو یہ کون ہے یہ لوگ؟ ان کو خوارج کہا جاتا ہے. یہ نام کبھی سنا ہے کسی نے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ بس کسی نے سنا نہیں پہلے یہ؟ سبحان اللہ, تو الحمدللہ آج سن لیا, پتا چل گیا, الحمدللہ. خوارج کے متعلق صحابہ کرام اور سلف صالحین کا موقف, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کے نکلا ہوا گروہ ہے, یہ فتنہ وقتی طور پہ ختم ہو جائے گا. نہیں میرے بھائیو, یہ فتنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ, سید علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مال غنیمت میں سے کچھ سونا لے کے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا. ایک شخص بیٹھا ہوا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس شخص نے کہا, ما انصفت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انصاف نہیں کیا. دیکھیں جرت دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آیا اور فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرے گا؟ آسمان کی خبر آتی ہے میری بات تصدیق کر لیتے ہو, اگر دنیا کے متاع میں سے تھوڑا سا میں نے کسی کو دے دیا تو تم نے یہ کہا کہ میں نا انصافی کرتا ہوں. تو وہ شخص چلا گیا, سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی اور کہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں اس کا سر قلم کر دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی شخص کی قبر سے یعنی اولاد آئے گی جو قرآن مجید پڑھیں گے ان کے حق سے نہیں اترے گا. تم لوگ ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرو گے. قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کریں گے اور نماز بہترین طریقے سے پڑھیں گے کہ سب سے جو افضل لوگ ہیں امت میں صحابہ کرام وہ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے, یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ, دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ شکار سے تیر نکلتا ہے. اور اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا آپ نے سماعت فرمایا یہ وہی لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا اصل باپ جو ہے وہ موجود تھا, پھر جب وہ مر گیا اس کے اولادوں میں اسے اسی راستے اپنانے والے لوگ آئے. اور صحابہ کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف میں سب نہیں پڑھوں گا, آپ کے سامنے یہ موجود ہے, آپ اس کو پڑھ لینا. کہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے بھی ان کو خوارج کہا, ان کے خلاف جنگ کی, سیدنا علی بن ابی طالب نے ان کے خلاف جنگ کی, ان کو قتل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے. اور اور پھر اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بعد سلف صالحین میں سے جیسے کہ آپ نام دیکھ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے جو علماء ہیں ان سب نے, جیسے امام احمد بن حنبل ہے, امام اسحاق ہے, امام طاووس ہے, ان کے والد ہیں عبداللہ بن ابی یزید ہے, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, دیکھیں پیاری بات فرماتے ہیں ان کے بارے میں, فرماتے ہیں حیارا سکارا لیس یہودا ولا نصارا ولا مجوسا فیعذرون. سبحان اللہ, یہ حیران لوگ ہیں, پریشان ہیں, جیسے کہ شرابی پریشان ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں سکتا, یہ وہی لوگ ہیں. یہ یہودی بھی نہیں, نصارہ بھی نہیں ہے, یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں, مجوس بھی نہیں ہے کہ ان کو کوئی عذر ہو قیامت کے دن, کوئی عذر نہیں ہے. امام آجوری بڑی پیاری بات لکھتے ہیں شریعہ میں ان کے متعلق, اور ایک آخر میں ابن بطہ رحمتہ اللہ علیہ, امام قتادہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 کے متعلق فرماتے ہیں, اِن لَمْ يَكُنْ الْحُرُورِيَّ وَالسَّبَيَّ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ, جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھا پن ہے, مرض ہے, اگر یہ لوگ حرور یعنی خوارج نہیں ہے اور سبئیہ یعنی رافضی نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں وہ لوگ کون ہے. تو سلف صالحین اس طریقے سے اس گروہ کو اچھی طرح سمجھا اور اس گروہ کے خلاف صرف جنگ ہی نہیں کی بلکہ دوسروں کو بھی آگاہ کیا, اور آج یہ علم محفوظ ہے الحمدللہ کتابوں کی صورت میں, اور آج جو اس علم کو سمجھ رہے ہیں وہ اس راستے کو غلط کہہ رہے ہیں, اور جو نہیں سمجھ سکتے ان کے نزدیک جہاد اور فساد میں کوئی فرق نہیں. دیکھیں جہاد اور فساد, اس حدیث مبارکہ پہ ذرا غور کریں, وہ لوگ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں, جو لوگ میران شاہ میں ہیں یا وزیرستان میں سے وہی جہاد کر رہے ہیں وہی مسلمان ہیں, جو لوگ جہاد نہیں کر رہے یا کسی جہادی مہم پر نہیں وہ مسلمان نہیں ہیں, ہم اسے مسلمان نہیں مانتے. آئیے دیکھتے ہیں جہاد اور فساد میں کوئی فرق ہے یا نہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغزو غزوان, جہاد دو قسم کا ہوتا ہے جسے جہاد کہا جاتا ہے, لفظ جہاد ہے لیکن دیکھیں قسمیں دو ہیں. جس نے فَأَمَّا مَنْ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ. وہ جہاد پہلے قسم کا, وہ جہاد جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو اور اس میں امام کی فرما برداری ہو اور بہتر سے بہتر مال خرچ کیا جاتا ہو اور ساتھی کے ساتھ نرمی اور آسانی برتی جاتی ہو اور فساد سے پرہیز کیا جاتا ہو, ایسے جہاد میں تو سونا اور جاگنا بھی عبادت ہے. سو رہے ہیں عبادت میں ہیں, جاگ رہے ہیں چل رہے تب بھی عبادت میں, یعنی ان کا اجر جاری ہے سوتے ہوئے بھی اور جاگتے ہوئے بھی. لیکن دوسرا جہاد وہ ہے جس میں فخر شامل ہو اور جو دکھانے اور سنانے کی غرض سے کیا جاتا ہو, جس میں امام کی نافرمانی ہو اور زمین میں فساد مطلوب ہو, ایسے جہاد کا کوئی اجر نہیں. اور خودکش حملے میں کیا ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے کہ نہیں, قتل ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں یا تو جہاد ہے اور یا فساد ہے, دونوں ایک ساتھ ہو نہیں سکتے. جہاد حق ہے, فساد باطل ہے, حق اور باطل دونوں مل نہیں سکتے. اس لیے جہاد کو جو لوگ فساد شامل کر کے جہاد سمجھتے ہیں, حقیقت وہ فساد ہی ہے, جہاد باقی نہیں رہتا. اور جس نے مزید سننا ہے تو آپ کے پاس سی ڈی موجود ہے, اس میں ایک مکمل درس ہے جہاد یا دہشت گردی, جس میں جہاد کو الگ بیان کیا گیا اور دہشت گردی کو الگ بیان کیا گیا, اور یہ ثابت کیا گیا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ جہاد دہشت گردی نہیں ہو سکتا اور دہشت گردی کبھی جہاد نہیں ہو سکتی, اور خودکش حملہ دہشت گردی ہے, خودکش حملہ کبھی بھی جہاد نہیں ہو سکتا. علاج, دل کے جو ظاہری امراض ہیں ان کا علاج تو ڈاکٹر کے پاس موجود ہے, گولے کی شکل میں, انجیکشن کی شکل میں یا دوسرے طریقوں سے, لیکن جو دل کے باطنی امراض ہیں ان کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے, ان کا علاج علماء کے پاس ہے, جن کو میں صحیح ڈاکٹر سمجھتا ہوں. حقیقتاً اگر کوئی کسی کا علاج کرتے ہیں صحیح طریقے سے تو وہ علماء ہیں. ڈاکٹر تو آپ کو علاج دے کے آپ کی صحت کو اچھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, لیکن علماء آپ کے صرف دنیا ہی نہیں اچھی کرتے بلکہ آپ کی دنیا اور آخرت کو اچھا کرتے ہیں. تو علاج ان بیماریوں کا جن کی میں نے نشاندہی کی ہے. نمبر ایک دعا ہے. میرے بھائی مومن کے سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. اگر مومن جانے تب, اور بہت سارے لوگ اس علاج سے غافل ہیں, دعا سب سے پہلے اپنے لیے کرے. اپنے لیے کیسے دعا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الاعراف آیت نمبر 56 میں, ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها, اور زمین پر فساد برپا نہ کرو اصلاح کرنے کے بعد. وادعوا خوفا وطمعا, اور اللہ تعالیٰ کو پکارو ڈر اور امید سے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنوں کے نزدیک ہے. بات فساد سے شروع ہوئی اور احسان پر ختم ہوئی. سبحان اللہ, مفسد کبھی محسن نہیں ہو سکتا. اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طالب ہے وہ کبھی مفسد نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوہ خوفا وطمعا, جو فساد سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑے نہیں, اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لی, اسے نجات حاصل کر لی, تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ثواب عطا فرمائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنوں کے زیادہ قریب ہے. اور ان عظیم دعاؤں میں سے میں نے صرف ایک کا انتخاب کیا ہے, دعائیں بہت زیادہ ہیں, صرف وقت کے اعتبار سے یہ ایک حدیث ہے, آسان ہے, اس کو سب یاد کریں. اور یہ حدیث اگر آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں, یہ صبح اور شام کے اذکار میں موجود ہے. پیارے پیغمبر علیہ وسلم اس دعا کو صبح اور شام بار بار پڑھتے کہ انسان کا دل اس دعا کے ساتھ لگا رہے, اور صبح جب دن نکلے تو اس دعا سے نکلے, اور جب دن ختم ہو تو اس دعا سے ختم ہو. دعا دیکھیں کتنی عظیم دعا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوات المکروب مکروب, اور کرب کہتے ہیں مصیبت کی شدت کو. اور اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی جو انسان شبہات میں غرق ہو چکا ہو. کیا دعا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو, اے اللہ تعالی میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین, بس مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. واصلح لی شأنی کلہ, اور اے اللہ تعالی میرے سارے کے سارے معاملات درست فرما دے. لا الہ الا انت, اے اللہ تعالی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہاں تک, صرف یہاں تک یہ دعا ہے, انت تک دعا ہے. اس کو یاد کر لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں, رحمت للعالمین, رسول رب العالمین, پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی مثال نہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. کتنی دیر تک کے لیے؟ پلک جھپکنے کے برابر کے لیے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اس کی ہلاکت اور گمراہی یقینی ہو جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر اپنی نفس کو اگر پاک کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. جو سچا معبود ہے, جس کے سامنے تم جھک جاتے ہو, جس کی فرمانبرداری کرنے کے لیے تم ہر قربانی دینا چاہتے ہو, اپنی خواہشات کو قربان کر دو اس رب ذو جلال کے لیے, اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دو. عام مسلمانوں کے لیے دعا, کیونکہ خود کش حملے میں دوسرے مسلمان بھی مرتے ہیں. بڑی عظیم آیت ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شاہد ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. صرف اس ٹکڑے کو یاد کر لیں ابھی بیٹھے بیٹھے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, تین دفعہ پڑھیں یاد ہو جائے گا. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اور بتا اللہ تعالیٰ آپ کو کیا عطا فرمائے گا اس دعا سے, آپ کا دل کبھی بھی کسی مسلمان بھائی کے خلاف نہ تو اس میں کبھی بغض ہوگا, نہ نفرت, نہ فساد, نہ حسد, کچھ بھی نہیں ہوگا اس دعا کی برکت سے. اسے یاد کر لیں. جس نے اپنے نفس کی پاکیزگی کرنی ہے اور اپنے دل سے اس بغض نفرت کو نکالنا ہے, چار پانچ لفظ زیادہ نہیں ہیں, ان کو یاد کر لیں اور اکثر ان کو پڑھا کریں اور آپ خود دیکھیں کہ کیسے تبدیلی آتی ہے. اگر آفس میں آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں یا گھر میں کسی سے جھگڑا ہے, آپ اس دعا کو پڑھ کے دیکھیں, انشاءاللہ کس طریقے سے یہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور کس طریقے سے پھر وہی اتفاق اور وہی محبت قائم ہو جاتی ہے. علاج کا دوسرا طریقہ, پہلے تھی دعا, دعا سمجھ آ گئی. دوسرا طریقہ قرآن اور سنت کی اتباع سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. یہ قید ضروری ہے کہ قرآن اور سنت کی بات تو بہت لوگ کرتے ہیں, بہت لوگ, کیا سب لوگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ جتنے مسلمان بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ خود کچھ حملہ کرنے والا بھی وہی کہتا ہے کہ ان کے پاس دلائل ہیں قرآن اور سنت سے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ پھر اتفاق کیوں نہیں امت میں, اختلاف کیوں ہے؟ جب سب قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں پھر اختلاف کیوں ہے؟ پھر وجہ کیا ہے؟ جی اپنی سمجھ سے قرآن سنو سمجھنا چاہتے ہیں اپنے عقل کی بنیاد پر. یا میں نے چار چیزیں بیان کی تھی درس کے آغاز میں, آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو لوگ یا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومنوں کو راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے, تو ہم اسے اس کے حوالے کر دیں گے جو وہ چاہتا ہے, لیکن ونصلہ جہنم, اسے جہنم میں داخل کر دیں گے, وساعت مصیرہ, اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانا ہے. یہاں پر واتبع غیر سبیل المؤمنین, یہ سبیل المؤمنین کیا ہے؟ مومنین کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں, اور ہر وہ لوگ جو صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں وہ ان مومنین کے لفظ میں شامل ہیں. لیکن اس زمانے میں کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ درس کے آغاز میں نے سورۃ بقرہ سے آیت نمبر 13 تلاوت فرمائی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کن کو جو فساد کرتے ہیں, جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ جس طریقے سے لوگ ایمان لے کے, لوگ کون سے زمانے میں؟ صحابہ کرام, جس طریقے سے صحابہ ایمان لے کے آئے, قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ہم ویسے ایمان لے کے جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آتے ہیں؟ نعوذ باللہ. یعنی ان کے جیسے صحابہ کرام جو حق میں چلنے والے ہیں, جو حق کو سمجھنے والے ہیں, وہ بے وقوف ہیں, جیسا کہ آج یہ خود کچھ حملہ آور کہتے ہیں. ذرا ان باتوں کو تھوڑا سا آمنے سامنے رکھیں تو کس طریقے سے بات واضح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء, سن لو اچھی طریقے سے, یہی لوگ بے وقوف ہیں جو صحابہ کرام کے راستے کو نہیں اختیار کرنا چاہتے. ولکن لا یعلمون, لیکن ان کو علم نہیں. علم کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ علم حاصل نہیں کرنا چاہتے. اس لیے نہیں کہ علم مخفی ہے یا مشکل ہے, اس لیے کہ وہ خود نہیں سمجھنا چاہتے. اور مشہور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امت کے فرقے کے متعلق, ترمذی میں باب افتراق الامم میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, عیسائی نصارہ کے 72 فرقے بنے, اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علما انا علیہ واصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جس پر میں, کیا کافی نہیں تھا؟ کیا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ تھے؟ وحی پہ تھے کہ نہیں؟ قرآن اور سنت پہ تھے کہ نہیں؟ اور باقی جو 72 فرقے ہیں امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، کلمہ پڑھنے والے تھے کہ نہیں؟ کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن اور سنت کی بات کرنے والے ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم میں ہیں. وہ اصحابی کے لفظ میں کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو انڈر لائن کر لیں، وہ اصحابی کے لفظ کو، کیونکہ علم انا علیہ تو قرآن اور سنت ہے، یہ تو معروف ہے. وہ اصحابی وہ قید ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نجات کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق ہی سمجھنا، ورنہ گمراہی گمراہی ہے. اسے کہتے ہیں سلفیت کا راستہ. صحابہ کرام، بعد میں ان کے جانشین تابعین، بعد میں اتباع التابعین، بعد میں ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. جمعہ کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے؟ وَرَضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابة اجمعین وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. صحابہ کرام، پھر ان کے تابعین، اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتا ہے کب تک؟ قیامت تک. ہر وہ شخص اس دعا میں شامل ہے جو صحابہ کرام کے راستے کو اپناتا ہے. اور کتنی مسلمان دنیا میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں اس پاک جگہ پر بیٹھ کر، اور کتنی لوگ محروم ہیں، جو لوگ اس راستے کو اختیار نہیں کرتے وہ اس دعا سے محروم ہیں بیچارے. تیسرا علاج علم. سلف کا راستہ تو ہم نے سمجھا ہے، لیکن بغیر علم کے حاصل ہو سکتا ہے؟ گھر میں بیٹھے بات نہیں بنے گی. اور جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 9 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ان للہ و ان الیہ راجعون لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو مجادلہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی دین میں، بغیر علم کے، ولا ہدن بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر بغیر دلیل کے. ان کے پاس کیا ہے؟ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ثانی عطفہ، سینہ تان کے بیٹھتے ہیں، تکبر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کیسے وہ جوان بیٹھا تھا؟ دیکھا ہے آپ نے کیسے بیٹھا تھا؟ کوئی دلیل تھی اس کے پاس؟ کوئی علمی بات کی ہے اس نے؟ لیکن جدال کیسے کر رہا تھا؟ اس آیت کو ذرا غور سے کریں، غور کریں اور اس جوان کو دیکھیں جیسے وہ بات کر رہا تھا. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، وہ صرف سینہ تان کے بیٹھ کے جانتے ہیں کیسے بیٹھنا ہے اور بات کو مضبوطی سے کرنا جانتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے گمراہ کر دیں. ایسے شخص کی دنیا میں کیا ہے؟ ذلت ہے، رسوائی ہے، اور قیامت کے دن دردناک عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. نمبر 4، صبر اور یقین. صبر سے اپنے دل کا علاج کرو، یقین سے اپنے دل کا علاج کرو. صبر سے کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اور یقین سے کیا ہوتا ہے؟ صبر سے شہوت کا خاتمہ ہوتا ہے. شہوت دل کی مرض کا سبب ہے کہ نہیں؟ لیکن جب صبر کرتے ہیں تو شہوت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جب یقین کرتے ہیں تو شبہات کا خاتمہ ہوتا ہے. بارک اللہ فیک. یقین سے شبہات کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جب دونوں کا خاتمہ ہوتا ہے تو دل کا علاج ہوا کہ نہ ہوا؟ جب سبب ہی آپ نے سبب پر قابو پا لیا آپ نے اور غالب ہو گئے جس وجہ سے دل بیمار تھا، تو پھر دل کا اس سے اچھا علاج کیا ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. سورۃ السجدہ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان میں سے لوگوں میں سے امام بنائے. دیکھیں صرف دل کا علاج نہیں ہو رہا ہے، دل کا علاج کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ان کو امام بنا دیا. کن لوگوں کو امام بنایا؟ یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیتوں پر ان کو یقین تھا. تو صبر اور یقین سے صرف دل کا علاج نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ امامت کا درجہ عطا فرماتا ہے. اچھے دوستوں کی صحبت جس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں. وہ لڑکا کہہ رہا ہے, وہ جوان کہہ رہا ہے کہ میرے کتنی بہن بھائی ہیں؟ نو. اور وہ کہتے بڑی مشکل سے مشقت سے میں نکلا ہوں گھر سے. کس کے ساتھ نکلا ہے جانتے ہیں آپ؟ کچھ ایسا اکیلا جا سکتا ہے ایسے ہوا میں اڑ کے؟ ان کے ساتھ. جیسی صحبت تھی ویسے یہ شخص ہو گیا. تو اچھے دوستوں کی صحبت بہت ضروری ہے علاج کے لیے. اگر صبر و یقین بھی حاصل ہو جائے, علم بھی حاصل ہو جائے, اور دعا بھی کر لیں, قرآن سنت کی سمجھ بھی صحابہ کرام کے مطابق ہو جائے, لیکن دوست برے ہوں, ماحول برا ہو, تو انسان ثابت قدم نہیں رہتا. یاد رکھیں, ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اچھا ماحول اور اچھے دوست ملیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے رہیں, اور میں بھی دعا کرتا ہوں, سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک و صالح دوست عطا فرمائے, جن کے ساتھ مل کے ہم قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سمجھ سکے, اس پہ عمل بھی صحیح طریقے سے کر سکے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی مشہور حدیث ہے, پیاری حدیث ہے, ایک مثال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اور اس مثال میں ایک بڑے مسئلے کو حل کر دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير, فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه, ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے اور برے دوست کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مشک لیے عطر لیے ہوئے, عطر لیے ہوئے یعنی عطر بیچتا ہے, اور دوسرا بھٹی دھوکنے والا ہے یعنی لوہار جو لوہے کا کام کرتا ہے. مشک والا تو تمہیں کچھ دے گا ضرور, یا تو تم اس سے خرید لو گے, یا کم سے کم خوشبو تو لے کے جاؤ گے کہ نہیں؟ جتنے دیر بیٹھے رہو گے خوشبو تو مفت مل رہی ہے کہ نہیں؟ اور اتنے بڑے بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں جب لوگ مفت خوشبو لے کے جاتے ہیں. لیکن دوسرا جو ہے کیا کرے گا, جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے, جو لوہار کے ساتھ بیٹھے ہو تو وہ آگ میں کام کر رہا ہے اور تم ساتھ بیٹھے ہو اس کے, اور اکثر وقت اس کے ساتھ گزارتے ہو, یا تو تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا, یا جسم کو جلائے گا, اور یا ہاتھ کالے ہوں گے, اور یہ بھی نہ ہوا تو بدبو تو کہیں نہیں گئی نا, دھواں تو کہیں نہیں گیا نا, یہ ضرور ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی نے فصاحت بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا, کتنی پیاری مثال دی ہے کہ دوست, بعض لوگ سمجھتے ہیں یار کہ میرا دوست سگریٹ پیتا ہے میں تو نہیں پیتا ہوں نا. سائنس کہتی ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو پازیٹو سموکرز ہیں وہ ان سے بہت زیادہ خطرے میں جو سگریٹ پیتے ہیں. جو پیسو سموکرز ہیں, پیسو کون ہیں؟ جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے لیکن سگریٹ دھواں لیتے ہیں وہ زیادہ خطرے میں ہیں. سبحان اللہ, اگر آج آپ سگریٹ نہیں پیتے ہو تو تم دوست ہی کیسے جو اپنے دوست سگریٹ پینے سے روک نہیں سکتے ہو؟ اگر نہیں روک سکتے اس کا راستہ چھوڑ دو, وہ دوستی کا لائق ہی نہیں. اور اسی طریقے سے اس سے بڑھ کر جو بدکار لوگ ہیں جن کا عقیدہ درست نہیں, جن کا منہج درست نہیں ہے. بعض لوگ کہتے نہیں میرا تو عقیدہ پختہ ہے نا, میرا منہج اچھا ہے, یہ لوگ مجھے کبھی گمراہ نہیں کر سکتے. یہ غلط فہمی ہے. اسی طریقے سلف صالحین کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو بدعتی سے کچھ خرید و فروخت بھی کرنے کے لیے نہ بھیجتے تھے. اگر تاجر آتا بدعتی اسے خریدتے بھی کچھ نہیں, اگر کوئی دکاندار بدعتی ہے تو اس سے بچوں کو نہیں بھیجتے تھے, مجھے پتہ نہیں بچے کے دن میں کوئی جی ایسا شبہ ڈال دے, اس سے دور بھاگتے تھے. اور آج کے ماحول میں ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں, کس کے پاس جا رہے ہیں, ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں, وہ ان سے کیا لے رہے ہیں, اور بچے کے دماغ بالکل خالی ہوتا ہے. اب جو بھرنا چاہے بھر دیں, لیکن آپ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن. آخر میں ایک نصیحت ہے, اور یہ نصیحت سب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف زندہ دل والوں کے لیے ہے، جن کے دل ابھی باقی ہیں، ابھی زندہ ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ دل عطا فرمائے، جو شریعت کو سمجھ سکے، جن کے دل ابھی باقی زندہ ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان فی ذلک لذکرہ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. سورۃ قاف آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو سورۃ قاف میں ذکر کیا مختلف قصے بیان کرنے کے بعد، ان قوموں کے قصے جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، ہلاک کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکرہ، ان قوموں کے قصے سن کر ان لوگوں کو نصیحت حاصل ہو سکتی ہے، ایک قسم کے لوگوں کو بس. کون ہے؟ لمن کان لہ قلب، جن کے دل ہیں، او القى السمع وهو شہید، یا جو حق کو سنتے ہیں اور یقین کے ساتھ سمجھتے ہیں، جیسا کہ ایک گواہ ایک چیز کو دیکھتا ہے پھر اس کی گواہی دیتا ہے یقین کے ساتھ، جن کے دل ابھی زندہ ہیں وہ اس درد کو سمجھ بھی سکتے ہیں جو میں نے صبح سے کتنی دیر سے، ساتھی ماشاء اللہ لگے رہے بےچاروں کو کافی محنت کی ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہر اس دوست کے لیے، ان ساتھیوں جنہوں نے ان سلائیڈوں کو تیار کیا ہے، یہ میرا اکیلے کا کام نہیں ہے جو میں نے یہاں پہ بیان کیا ہے، یہ بہت سارے ساتھیوں کی محنت ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کو رضائے خیر دے، یہ انہوں نے اس طریقے سے پیارے طریقے سے ان کو تیار کیا ہے، میں نے صرف آپ کے سامنے اس کو بیان کیا ہے، اصل کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اللہ کو رضائے خیر دے. تو یہ سارے کا سارا جو میں نے بیان کیا ہے یہ نصیحت ہے، یہ پورے کا پورا درس، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے دل ہوں، جو سمجھنا چاہتے ہوں شریعت کو، جو اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا چاہتے ہوں، اور جو ابھی بھی اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا موقف صحیح ہے، جو جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہی حق ہے، ہم تو ایسے ہی کرتے رہیں گے، اگر مر گئے تو ہم شہید ہیں، 72 حوریں ہمیں ضرور ملے گی، اور اگر زندہ رہے تو ہم اس طریقے سینہ تان کے چلیں گے، ہم عزت کی زندگی جانتے ہیں، ذلت کی زندگی نہیں جانتے. تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں، پتہ نہیں وہ کس عزت کی زندگی کے خواہش مند ہیں، اور پتہ نہیں وہ کون سے 72 حورے جو ان کو ملے گی مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے بعد، یہ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر ابھی بھی آپ کو بات میری بات سمجھ نہیں آئی، میں خود طالب علم، میری بات آپ بے شک میری بات پہ یقین نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس ایک ترازو ہے، اور میں نے اس ترازو کو حاصل کرنے کے لیے زندگی 15 سال گزار دیے، اور علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ابھی میڈیکل کے علم کو بالکل چھوڑ کے ایک طرف کر کے، اور سلف صالحین کے عقیدے پر بہت سارے تصنیفات ہیں، ان میں سے میں یہاں پہ تقریباً 70 سے زیادہ ہیں، کم نہیں ہیں، ان کا ذکر میں نے کیا ہے. یہ کتاب کا نام موجود ہے، مؤلف کا نام موجود ہے، اس کی وفات کے سن بھی موجود ہے، تاکہ پڑھنے والے کو یہ علم ہو کہ سلف صالحین نے عقیدے پر ہمیشہ ہر دور میں اور تقریباً ہر صدی میں ایک کتاب نے کئی کتابیں لکھی ہیں. امام احمد بن حنبل سے شروع ہوتی ہے کتاب السنہ، پھر کتاب السنہ ان کے بیٹے سے، پھر کتاب السنہ ابوبکر احمد بن یزید الخلال، آخر تک اب جاتے رہیں. یہ سارے کے سارے تصنیفات ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں نمبر 18 پہ اعتقاد ائمہ اہل الحدیث امام بکر الاسماعیلی، سن 371 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو الحدیث لفظ ہے یہ نئے ایجاد کردہ لفظ ہے، اب ذرا غور فرمائے یہاں پہ اعتقاد ائمہ اہل الحدیث، بعض لوگ کہتے ہیں اس میں اہل حدیث کا لفظ تو نہیں ہے. نمبر 21 پہ دیکھیں عقید سلف کیا اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث اہل حدیث ایک ہی لفظ ہے، اور ان کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی. یہ سارے کے سارے کتابیں اس میں دیکھیں، نمبر 28 پہ عقید الطحاویہ الامام احمد محمد بن سلام ابو جعفر الطحاوی الازدی الحنفیہ، یہ حنفی عالم ہیں، ان کی وفات 321 ہجری میں ہوئی، اور ان کے جو عقیدے کی کتاب ہے یہ عقیدہ رسول و جماعت کا عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہے، اور اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ میرا ہے، اور امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، قاضی ابو یوسف کا عقیدہ ہے، اور امام محمد حسن شیبانی کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے آج احناف نے اس عقیدہ کو نہیں اپنایا، تعجب کی بات ہے، کاش وہ اس عقیدے کو اپناتے. وہ کہتے ہیں ہم اصول میں حنفی ہیں، اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں اور طریقتاً صوفی ہیں. میری گزارش یہ ہے, امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیوں چھوڑا؟ کیا ان کا عقیدہ غلط تھا؟ اگر صحیح عقیدہ تھا تو پھر امام صاحب کے عقیدے کو چھوڑ کے, جن کو آپ امام اعظم کہتے ہو, ان کے عقیدے کو چھوڑ کر کسی دوسرے امام کے عقیدے کو کیوں اپنایا؟ امام ابو حسن اشعری ابو منصور ماتوریدی کیا وجہ ہے؟ بعض وہ کہتے ہیں دونوں کا عقیدہ ٹھیک ہے, دونوں کا ٹھیک تھا تو پھر آپ نے امام صاحب کا عقیدہ کو کیوں چھوڑا ہے؟ الا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ امام
جی آپ اپنے بارے میں
تھوڑا سا یہاں سے تو نکلے پھر وہ بیان کرتا ہوں انشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے. آپ اس عقیدے کی شرح کو دیکھیں, ابن ابی العز حنفی نے ایک اس کی شرح لکھی, بڑی پیاری شرح ہے اور یہاں کے آج یونیورسٹی میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے. اور ان میں خوارج کا ذکر دیکھیں کہ کس سختی کے ساتھ کیا گیا ہے, لیکن ان لوگوں نے امام صاحب کے عقیدے کو چھوڑا ہے. میرے متعلق شیخ صاحب نے فرمایا, میں خود بریلوی تھا, بریلوی خاندان سے میرا تعلق تھا, اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دلدل سے نکالا, اس گندگی سے نکالا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کے محض فضل و کرم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب ذرا نام پہ غور فرمائے, دیکھیں کتنی پیارے پیارے, نمعت الاعتقاد النصیحہ فی صفات الرب کتاب التوحید, امام بخاری کی ہم صرف ایک کتاب جان, صحیح بخاری جانتے ہیں, عقیدے پہ ان کی تصنیف دیکھیں, کتاب التوحید امام بخاری. بعض لوگ کہتے ہیں بھی توحید کی بات کرتے ہیں تو وہابیوں کا فتنہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری بھی تو وہابی تھا نا, سبحان اللہ, امام بخاری وہابی تھا, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہابی کہتے کس کو ہیں. امام عبد الوہاب کی وفات سن 1202 ہجری میں ہوئی, پھر امام بخاری کی وفات کب ہوئی؟ یہ 256 میں. نہیں وہ تو ٹھیک اللہ والے ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ اللہ والے نہیں کہتے, مخالفین اللہ والے نہیں کہتے. کتاب الایمان کے نام سے دیکھا, رد علی الجہمیہ, ردود پر بھی پوری کی پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. مثلا العلو میں اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں مستوی, اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں صفت العلو پہ. اور پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف تصانیف ہیں, یہ سارے کسی ابن تیمیہ کی تصانیفیں دیکھیں, عقیدہ واسطی نمبر 10 پہ, یہ بڑے عظیم کتاب ہے, اس کا ترجمہ میرے خیال آ چکا ہے, یہ بہت بڑی پیاری کتاب ہے. میری گزارش ہے کن عقائد کی کتابوں کو اب ذرا پڑھیں, آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کچھ سمجھ نہیں آئے گی. آپ پڑھیں عقیدے کے مسائل, پڑھیں سمجھیں, پھر ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. اور پھر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, اور یہ بہت ساری کتابیں ہیں جن کا تذکرہ میں نے یہاں پر نہیں کیا, اختصارا صرف یہی کتابیں ان کا میں نے ذکر کیا ہے, تقریباً 70 سے زیادہ ہیں, کم نہیں ہیں. میری گزارش ہے جو آج بھی ہماری مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمارا راستہ درست ہے, میری ان سے ایک گزارش ہے, آپ بے شک میری بات کو نہ مارے, میرے علماء کی بات کو بھی نہ مارے, ہماری بات کو ایک طرف کر دیں, آپ ان عقیدے کی کتابوں کی طرف رجوع کریں. اور ان علماء جن کا نام یہاں پہ لکھا ہے, میرا خیال ہے کوئی بھی دو اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی دو لوگ اس میں اختلاف نہیں کریں گے. کیا خیال ہے کوئی اس میں اختلاف ہے ان علماء کے ناموں پر, کسی بھی مسلمان کو, بشرطے کہ اہل سنت والجماعت میں سے ہو, بدعتی نہ ہو, کس کو اختلاف ہے؟ امام بخاری, امام مسلم, یہ جتنے نام میں نے بیان کیے یہاں پہ, کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے. کتابیں دیکھیں, ان کو پڑھیں, اور پھر آ کے سامنے علمی بحث اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں, بشرط یہ کہ علم کے مطابق ہو, صرف ہوا نفس اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بغیر ہدن ولا کتاب منیر نہ ہو. واللہ اعلم وجزاکم اللہ خیرا.
کسی بھی انسان کا سوچنا, سمجھنا, فیصلہ کرنا اور صحیح اور غلط چیز میں تفریق کرنا سب دماغ کا, لیکن قرآن میں جتنا دل کا ذکر ہوا اتنا دماغ کا, ذہن کا ذکر نہیں ہوا.
بلکہ یہ سوال ہے کہ سوچ اور سمجھ کا مادہ تو دماغ ہے, قرآن مجید میں دل کا لفظ استعمال ہوا ہے, آخر کیوں؟ سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کام دماغ کا ہے اور سائنس کمزور ہے. آپ کو ایک چیز بتا, میں خود سائنس کا علم میں نے حاصل کیا ہے, سائنس سے میرا تعلق رہا ہے, ہماری سائنس بہت کمزور ہے. وجہ یہ ہے کہ سائنس کی بنیاد ہے تجربہ, اور تجربہ وقتی طور پر صحیح ہوتے, بعض اوقات مستقبل میں جا کے غلط ثابت بھی ہو جاتا ہے. اور کئی دوائیں دیکھتے مارکیٹ سے نکل گئی ہیں, 20 سال سے ہم جانتے اس دوائی کو, اب مارکیٹ سے نکل گئی. کیوں؟ کیونکہ ثابت ہوا کہ 20 سال کے بعد اس کا جو سائڈ افیکٹس بہت زیادہ تھے, اور کافی لوگوں کو مارنے کے بعد پتا چلا کہ دوائی غلط تھی. تو اس لیے جو بات سائنس کرتی ہے وہ سب کی سب سچ نہیں ہوتی ہے. یہ میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں, لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ حق ہے. اللہ تعالیٰ نے دل کی بات فرمائی ہے, اور دل ہی وہ جگہ ہے جو سوچتا ہے اور سمجھتا ہے. اور سائنس, اب مجھے اس وقت یاد نہیں کہ امریکہ کی کون سی اسٹیٹ ہے, اس میں سے ایک امریکن ایک سائنٹسٹ ہے, ڈاکٹر ہے, اس نے اب یہ ریسرچ شروع کر دی ہے کہ کیا واقعی دل سمجھ سکتا ہے کہ نہیں. اور وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ واقعی دل سمجھ سکتا ہے. اب اس نے اپنی تھیوری پیش کی ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں, لیکن ایک آرٹیکل میں نے پڑھا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ دل ہی سوچنے کا مادہ ہے, دماغ نہیں ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے, جب ایک انگریز کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بات درست ہے, جب اللہ تعالیٰ فرماتے تو ہمیں شک ہوتا ہے. کتنے تعجب کی بات ہے. یہ سائنس نے بتایا ہے, یہ سائنس نے بتایا ہے. جی ہر گروہ میں اچھے لوگ پائے جاتے ہیں, اور ایک گروہ کے ساتھ ایک گروہ کے ساتھ مل کے کام کرنا. دیکھیں بات جب گروہوں کی ہوتی ہے, ایک وضاحت میں یہاں پہ کر دوں, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, امت کے کتنے فرقے بنیں گے؟ 73 فرقے. بنے کہ نہیں بنے؟ زیادہ بنے. امت میں تفرقہ ہوگا, اور ہوا بھی ہے. اب گروہ میں بٹ گئی امت, صرف ایک گروہ ہے جس کی نشاندہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور فرمائی ہے جنت میں جائے گا, صراط مستقیم پر ہے دنیا میں, اور اسی صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. اچھا, باقی جو 72 فرقے ہیں کیا وہ حق پہ ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ باطل پہ ہیں؟ باطل پہ ہیں؟ آپ کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں؟ جی آپ کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں. اب آپ کا کیا خیال ہے, رافضی کبھی کہتا ہے میں غلط ہوں؟ کہتے ہیں. قادیانی کہتا ہے میں غلط ہوں؟ صوفی کہتا ہے میں غلط ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہتا میں غلط ہوں, وہ سب کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں. اور جو فرقہ حق پہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بھی کہتا ہے میں حق پہ ہوں. اب فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن حدیث سے فیصلہ کریں گے؟ سب قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, تبھی فیصلہ نہ ہوا. علما انا علیہ واصحابی, صحابہ کرام کا راستہ یہ ترازو ہے جو حق اور باطل کی تفریق کرتا ہے. پھر آپ کا یہ سوال کہ ایک گروہ کیوں لازمی اپنائے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, کی آیت آپ نے پڑھی کہ نہیں؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, کون ہے مؤمنین؟ صحابہ کرام ہے. علما انا علیہ واصحابی, وہ کون ہے؟ وہ کون سا گروہ ہے؟ یہ گروہ واضح ہے میرے بھائی, جو صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں, صحابہ کرام نے کیسے زندگی بسر کی ہے اور اس راستے کو اپناتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا ہے, ان کو کسی اور استاد کی ضرورت نہ تھی, انہیں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے. اور یاد رکھیں ایک یہاں پر ایک راز کی بات ہے, شاید اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہ ہو, جو استاد اور شاگرد کا ایک تعلق ہوتا ہے وہ باپ بیٹے سے بھی زیادہ ہوتا ہے علم کے اعتبار سے. آپ خود نوٹ کریں, جو استاد اپنے شاگرد کو دیتا ہے چیز, وہ شاگرد اسے یاد کر لیتا ہے, تو وہ چیز شاگرد کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے, زندگی تبدیل کر دیتے اپنے شاگرد کی. اور آپ اگر وہ بات کسی اور سے سنیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا. اور صحابہ کرام نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلتے تھے ایک دفعہ سنتے تھے, دوسری دفعہ سننے کی ضرورت نہ پڑتی تھی. تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو راستہ دکھایا ہے وہ سب سے بہترین افضل اور آسان راستہ ہے کہ صحابہ کرام کے راستے کو اپنا ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا چاہیے, اس میں دو رائے نہیں ہے. زبان سے سب کہتے ہیں لیکن عملاً عمل کتنی کرتے ہیں؟ ایک گروہ کرتا ہے, بہتر کے بہتر گروہ سارے دعویٰ کرتے ہیں ہم صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں سوائے رافضیوں کے، ان کے نزدیک صحابہ وہ ہیں جو اہل بیت ہیں، اس پر وہ جھوٹے ہیں، لیکن باقی جو امت ہے جو 72 فرقے سارے کے سارے صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں لیکن زبان سے صرف، عملاً نہیں، یہی فرق ہے. تو ایک گروہ جو حق پر ہے اسی گروہ کا ساتھ دینا ہے اور اسی گروہ کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اسی گروہ کے ساتھ دفاع بھی کرنا ہے اور اس کا ساتھ بھی دینا ہے، یہ فرض ہے، یاد رکھیں، یہ کوئی مستحب بات نہیں ہے، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر. اگر اسے نجات حاصل کرنی ہے تو اس گروہ کو دیکھے وہ کون سا گروہ ہے، اور اس گروہ کے ساتھ ملنے سے ہم تفرق نہیں کریں امت میں، یاد رکھیں، کیونکہ تفرقہ تو پہلے سے موجود ہے. ہم امت کو جمع کرنا چاہتے ہیں کس چیز پہ؟ قرآن اور سنت پہ، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. جو اس راستے کو نہیں اپنانا چاہتا تفرقہ تو اس نے امت میں پیدا کیا ہے. اللہ اعلم. جی،
وہ کہتے ہیں کہ
مسلمان کے نام پہ، صوفی کیا کہتا میں کون ہوں، رازی کیا کہتا میں کون ہوں، بدعتی کیا کہتا میں کون ہوں. وہ کہتے میں صوفی ہوں، بدعتی ہوں، سب کہتے ہم مسلمان ہیں، لیکن فرق کیا ہے سب میں؟ کہ انہوں نے صحیح اسلام کو اختیار کیا ہے. ان 72 فرقوں میں وہ بھی ہیں جو کافر ہیں، 72 فرقوں میں وہ بھی ہیں جو دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو بدعتی ہیں. تو آپ نے واضح فرمایا ہے صحابہ کرام کون ہیں، میں بات آسان کروں، صحابہ کرام کون ہیں ہمارے لیے، کون ہیں؟ سلف ہیں. سلف، سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو. ہمارے نزدیک صحابہ کرام کون ہیں؟ سلف ہیں. اور سلف کے متبعین کون ہیں؟ سلف ہی ہیں. جی، بھائی دیکھیں بھائی، کا یہ سوال ہے کہ جو لوگ جہاد کی ٹریننگ لیتے ہیں اور پھر جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو عمل درست نہیں قرآن سنت کی روشنی میں. میرا گزارش یہ ہے، ہم نے جہاد کا کبھی انکار نہیں کیا. جو جہاد کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. جہاد کا انکار کوئی بھی مومن نہیں کر سکتا، عالم تو دور کی بات ہے، کوئی مومن نہیں کر سکتا. جس جہاد کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ذروت السلام الجہاد فی سبیل اللہ، دین کی عزت اور غلبہ جہاد ہے، اسے کون انکار کر سکتا ہے؟ اسے لے کے رافضی اور بعض صوفی وغیرہ انکار کرتے ہیں، ہمارے علماء نے، ہم نے کبھی جہاد کا انکار نہیں کیا. لیکن سوال یہ نہیں ہے ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں، سوال یہ ہے ہم جہاد کیسے کر رہے ہیں. جو ہم کریں وہ جہاد ہے کہ نہیں، ہمارا اختلاف اس معاملے میں ہے. اس معاملے میں نہیں کہ جہاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جو جہاد ہو رہا ہے کیا وہ جہاد ہے کہ نہیں. آپ جانتے ہیں نماز کی کتنی شرطیں ہیں، نماز کتنی شرطیں ہیں؟ نو شرطیں ہیں نماز کی. جہاد کی کتنی شرطیں ہیں؟ 17 شرطیں ہیں. نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ اور عبادت بغیر شروط کی ہوتی ہے؟ بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھے نماز ہے اس کی؟ وقت سے پہلے نماز پڑھے نماز ہے اس کی؟ اگر ابھی ہم فجر کی نماز پڑھنا چاہیں نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ایک شرط رہ گئی، کون سی شرط؟ وقت کے ہونے کی شرط. جہاد کی 17 شرطیں ہیں، اور آپ کے پاس سی ڈی موجود ہے، سماعت فرمائے، اس میں تفصیل موجود ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے اس معاملے کو، جو علم مجھے آتا تھا جو میں نے سیکھا حاصل کیا ہے، میں صرف شیئر کرنا چاہا اور بعض غلط فہمی کو دور کیا. آپ کو سماعت فرمائے اور دیکھیں یہ کون سی شرطیں ہیں. اگر نماز بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں اور دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، لیکن جہاد عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے، اور عبادت بغیر شرطوں کے نہیں ہوتی. جیسے ہم جہاد، جیسے ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں، تو پھر ہم جہاد نبوی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ نماز نبوی کون سی ہے؟ وہ نماز جو شروط اور واجبات اور ارکان کے مطابق ہو. جہاد نبوی کون سا ہوتا ہے؟ جو جہاد کے شروط، واجبات اور ضوابط کے ساتھ ہوتا ہے. بغیر ضوابط کے شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے، شریعت نے حدیں لگائی ہیں ہر چیز کی، نماز کی حدیں بھی ہیں، جہاد کی حدیں بھی ہیں. جو لوگ ٹریننگ لیتے ہیں یا ٹریننگ لے رہے ہیں، اس میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ٹریننگ لوگ کس کے قول پہ ٹریننگ لے رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے امیر ہے، یہ امیر کون ہے؟ پھر وہی بات آتی ہے، لوگوں نے اپنے اپنے امیر چنے ہوئے ہیں، اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے. بیعت کے مفہوم میں بہت سارے گروہوں نے غلطی کی ہے. صوفیوں کو دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں کہ فلانے پیر سے بیعت کی ہے. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کیا ہوتا ہے؟ وعدہ ہوتا ہے. میں پیر مرشد سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں شریعت پہ عمل کروں گا جیسے میرا پیر مرشد مجھے حکم دے گا، اسے بیعت کہتے ہیں. اور جو امیر کی بیعت کرتے ہیں جہادی تنظیموں، وہ یہ کہتے ہیں ہم نے امیر سے بیعت کی ہے، یہ ہمارے امیر ہیں، جو ہم حکم دیں گے ہم وہی کریں گے. اور آپ نے سنا ہے یہاں پہ امیر اگر مجھے کہتا کہ میں آپ کو بلاسٹ کر دوں میں کر دوں گا. اصل میں کسی نے سوال نہیں کیا، آپ انٹرویو اگر دیکھنا چاہیں تو پورا موجود ہے، میں نے اس سے پانچ منٹ بیان کیے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا بلاسٹ کیوں نہیں کیا تھا، جب اس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی، خود کش حملہ آور تھا، تو اس نے بلاسٹ کیوں نہیں کیا اپنے آپ کو؟ جانتے وہ خود کہتا ہے کہ میرے امیر کا حکم یہ تھا کہ میں نے یہ جیکٹ پہنچانی تھی کسی شخص کے پاس اور میں پکڑا گیا. اگر حکم یہ تھا، یہ ہوتا امیر کا کہ اپنا بلاسٹ کروں، میں اپنا ضرور بلاسٹ کر دیتا. تو امیر کی بیعت کی بات ہو رہی ہے، امیر کی بیعت یاد رکھیں صرف حاکم وقت کے لیے ہوتی ہے، خلیفہ کے لیے ہوتی ہے. یہ خلیفہ نہیں ہے تو حاکم وقت کے لیے ہوتی ہے. اب خود دیکھیں صحابہ کرام کہ ہم بات کر رہے ہیں پورے اس درس میں، یعنی خلاصہ درس کا کیا ہے کہ صحابہ کرام کے راستے کو اپناؤ. بات سمجھ آئے گی نہیں؟ صحابہ کرام نے کیا سید ابوبکر صدیق کے ہوتے ہوئے کسی اور صحابی کی بیعت کی؟ کوئی ہمیں مجھے کسی بھی صحابی سے دکھا دے، یا کسی تابعی سے، یا سلف صاحب سے، کسی سے بھی ثابت کر کے دکھائے کہ ایک صحابی کے ہوتے ہوئے دوسرے صحابی کی بیعت کی ہے. سب کے شاگرد تھے کہ نہ تھے؟ سب کے شاگرد تھے. بیعت کی، آخر بیعت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ بیعت کا مفہوم جو آج رائج ہے وہ بالکل غلط ہے. بیعت کا وہ مفہوم ہوتا ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے. بیعت ہوتا ہے خلیفہ وقت کی کہ ہم نے اپنے آپ کو حکمران مانا ہے، اور سمع اور طاعہ ہے اللہ تعالی کی فرم برداری میں. جی غیر مسلم حکومت میں ہو، جو لوگ اس حکومت میں رہتے ہیں اگر وہ حکومت ان کو عبادات سے منع نہیں کرتی، شریعت کی شرائع سے، دین کے شرائع سے منع نہیں کرتی، یعنی اذان ہے، اقامت ہے، حج ہے، روزے رکھنے میں زکوٰۃ کا سسٹم نہیں ہے، تو ان کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو ہجرت کر کے نکل جائے اس ملک سے، ایسے حکمران کی کوئی فرما برداری نہیں کیونکہ کافر ہے، یا وہ اگر ہجرت نہیں کر سکتے اس ملک میں رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ آسان کر دے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، مثال دیتے ہیں، انڈیا کو دیکھیں آپ. انڈیا گورنمنٹ مسلمان ہے؟ مسلمان نہیں ہے. تو کیا جو انڈیا میں لوگ رہتے ہیں ان پر حق وقت کی فرما برداری واجب ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ واجب نہیں ہے. اگر واجب نہیں تو پھر وہاں پہ رہ کیسے سکتے ہیں وہ؟ واجب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ جو بھی قوانین ان کے ہیں ان قوانین کو خاموشی سے تسلیم کرنا پڑے گا. اگر تسلیم نہیں کرتے، افراتفری ہوتی ہے کہ نہیں؟ افراتفری ہوتی ہے. اچھا، انڈیا میں شریعت کا نظام جو ہے، جو شرائع ہیں ظاہرہ، وہ موجود ہے کہ نہیں؟ اذان مسجد میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جمعہ کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ عید کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ کا سسٹم ہے کہ نہیں؟ حج کے لیے سسٹم آسان ہے کہ نہیں؟ تو پھر وہاں پہ رہنے میں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. اللہ اعلم. کافی دیر ہو گئی ہے، نماز کا وقت بھی ہو گیا.
جمعہ کی نماز میں جب لوگ روڈوں پہ نماز پڑھتے ہیں، حکومت کی طرف سے انتظام ہوتا ہے؟
جی ہاں. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.